إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے. انسان کی سوچ اور اس کے عمل کے صحیح ہونے میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے، بلکہ جس قدر نماز صحیح ہوگی اسی قدر آدمی کی دینداری بھی صحیح ہوگی. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بات بتائی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس اعتبار سے آدمی کے سدھرنے میں، اس کے اخلاق اور اس کی زندگی کی نکھرنے میں نماز کا ایک بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول ہے. لیکن نماز امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یا تو سرے سے نماز پڑھتا نہیں ہے، یا پھر نماز کے اوقات کی رعایت نہیں کرتا ہے، یا پھر نماز کے سلسلے میں جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، یا نماز کی ظاہری حیثیتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، یا پھر نماز کے سلسلے میں آدمی خشوع اور خضوع اور نماز میں اللہ کی طرف دھیان رکھنا، آخرت کا احساس رکھنا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے نماز میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی نماز ویسی نہیں ہو پاتی ہے کہ اس کی زندگی کو بدلے. کئی لوگ سالوں سال نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن زندگی ویسی ہی رہتی ہے، اور وہ یہ افسوس کرتے ہیں اور تعجب بھی کرتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم بدلے نہیں. تو کیا اللہ کی بات میں کمی ہے؟ اللہ کی خبر میں، اللہ کے وعدے میں، اللہ کی بات میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے وہ ہماری اپنی نمازوں میں. اس اعتبار سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو ہر اعتبار سے اچھا بنائے. وہ نماز پڑھے تو دنیاوی کام دھندے اور جو بھی اس کے معاملات ہیں ان سے نکل کے نماز پڑھے. یہ نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا اور اس میں کام کاج اور اس کی بزنس کا حساب کتاب اور پلاننگ بھی کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے واقعی فارغ کرے. پانچ منٹ، دس منٹ، پندرہ منٹ جتنے بھی نماز کے لیے رکھتے ہوں، اس کی نماز واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے مترادف ہو، وہ واقعی اللہ کے سامنے کھڑا ہو. وقوم للہ قانتین، فرما بردار بنے، اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ایک آدمی فرما برداری کے جذبے، بندگی کے جذبے کے ساتھ میں واقعی بندگی کی حالت کو لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اگر ایسی اس کی نماز ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گی. اسی کے ساتھ نماز کے اعتبار سے، نماز کی ظاہری حیات کے اعتبار سے بھی اس کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کھڑا کیسے ہو، ہاتھ کہاں رکھے، نماز میں نگاہ کہاں ہو، نماز میں کون سے وقت میں کیا کلمات اس کو کہنے چاہیے، نماز سکون والی ہو یا جلدی جلدی والی ہو، نماز میں قدم کہاں ہو، نگاہیں کہاں ہوں، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے، سجدے میں کہاں رکھے، انگلیوں کا کیا حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے اور صحابہ کے تعامل سے یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتایا ہے اپنے قول کے ذریعے سے، بلکہ آپ نے خود اس کو عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو، جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تم ویسے نماز پڑھو. تو ایک بات اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ ایک آدمی کو ایک تو نماز میں نماز کی کیفیات کو درست کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، دھیان دے کر بندگی کے جذبات سے کے ساتھ وہ نماز پڑھے. اسی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نماز میں جو ظاہری حرکات ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرے، ان کو سنت کے مطابق کرے. سنت کے مطابق کرنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے مصلے پر ہیں، چار مصلے اسلام میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا شافعی مصلی ہے، ہمارا حنفی مصلی ہے، ہمارا حنبلی مالکی مصلی ہے، اور چاروں مصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسا بھی نماز پڑھو نماز صحیح ہوتی ہے. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کی ہیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی مسلک کا آدمی کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوہنیوں کا زمین پر سدے میں ٹکانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں. اور بعض خواتین کو کہا جاتا ہے کہ تم نے ایسا ہی سجدہ کرنا ہے کہ پورے ہاتھوں کو، ہتھیلی بھی اور کوہنی بھی، زمین پر ٹکانا ہے. اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی مسلک میں پائی جاتی ہیں، جس کو کرنا نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں بلکہ جس کو منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لہذا یہ بات بہت اہم ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرے اور معلوم کرے کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کرنے کی ترغیب دی ہے، کیا آپ نے خود کر کے بتایا ہے. تو نماز کی ظاہری شکل کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے نماز کی باطنی کیفیات، اندر کی کیفیات کو صحیح کرنا ضروری ہے. دونوں چیزیں جب صحیح ہو جائیں گی تو واقعی اس کی نماز صحیح ہوگی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز کی ایک لمبی تفصیل ہے جو مسائل کی ہے کہ ایک آدمی کیسے نماز پڑھے. سارے مسائل تحقیقی طور پر اور دلائل سارے سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لینا، اس کے لیے وقت بھی درکار ہے اور اس کے لیے سمجھنے کی صلاحیت بھی درکار ہے. سارے مسائل کو نہ لیتے ہوئے آج کی اس گفتگو میں میں صرف ایک مسئلہ، جو کہ یعنی جھگڑے کی شروعات، اختلاف کی شروعات کا مسئلہ ہوتا ہے اور جو ٹریڈ مارک مسئلہ ہے اہل حدیث کا، یا اس کے بالمقابل دوسرے ہمارے بھائی جو سینے پر ہاتھ باندھنے یا ناف کے نیچے باندھنے اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف بعض اوقات جھگڑے کی نوبت اختیار کرتا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے کئی مسائل ہیں جو واقعی بنیادی مسائل ہیں، کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو پہلی بات آپ نے یہ نہیں کہی کہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھا کرو یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرو. یہ وہ پہلا مسئلہ نہیں ہے جو دین میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو. سب سے اہم مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ اتباع کا مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی صحیح منہج اختیار کرے، صحیح اصول اختیار کرے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو بہت سارے مسائل کے ضمن میں آتا ہے، جب معاملہ یہاں آتا ہے کہ نماز پڑھیں، پھر نماز میں ہاتھ کہاں رکھیں اور کیسی نماز پڑھیں. یہ بھی مسئلہ اہم ہے، یہ غیر اہم نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اہم نہیں ہے. یہ فرق یاد رکھیں کہ ایک فرق ہوتا ہے اہم اور غیر اہم کا، ایک فرق ہوتا ہے زیادہ اہم اور اس کے مقابلے میں کم اہم کا. یہ جو مسئلہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. ہماری اصل دعوت توحید کی دعوت ہے، ہماری اصل دعوت اتباع سنت کی دعوت ہے، اور اتباع سنت ہی کی دعوت کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، یا کچھ بھی کرے، پیشاب کرے، پکانا کرے، اس میں طریقہ اگر اپنائیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے. لہذا نماز دین کے بنیادی اعمال میں سے ہے، اور وہ عمل ہے جس کی قیامت میں سب سے پہلے پوچھ ہونے والی ہے. تو نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی ہونا چاہیے، اور اس میں قیام کی حالت اول حالت ہے. آدمی شروع ہی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے، تو کہاں باندھے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، ہاتھ چھوڑ دے، کیا کرے؟ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلے نیچے باندھتا تھا، اس کا پروموشن کیسے ہو گیا؟ اس کے ابو نیچے باندھتے ہیں، یہ ابو سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کو پکڑتے ہیں بٹھاتے ہیں، تو یہ پہلے کیسا کرتا تھا؟ وہ تو پہلے نیچے باندھتا تھا، اب اوپر کیوں باندھ رہا ہے؟ اب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، مار پیٹ، تانے دینا، اس کے ساتھ بہت سارے مسائل پیش آنے لگتے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینے پہ باندھ رہے ہیں یہ شیعہ کا طریقہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نیا نیا لے کر آ رہے ہیں، سعودی گیا جاب کے لیے، وہاں سے وہاں کا طریقہ لے کے آ گیا. تو اس طرح سے کئی لوگ سینے پر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے باندھے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے کی مخالفت میں اتنے زیادہ یعنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مار پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے. کہیں پر اعلان ہوتا ہے، بھائی یہ مسجد ایسی مسجد ہے، یہاں پر سب ناف کے نیچے والے ہیں، اوپر والا باہر جائے. اس طرح کی بھی باتیں بعض اوقات ذہن میں آ کر ایک آدمی اعلان کرنے لگ جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارا یہ کسی سے یہ کہنا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ناف کے نیچے باندھ رہا ہے آپ زبردستی ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر کرو، ہم یہ نہیں کرتے ہیں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے، زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ناف کے نیچے باندھتا ہے اور اس کی اپنی تحقیق وہ ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن ہمارے نزدیک یہ مسئلہ زیادہ صحیح بات یہ ہے، بلکہ قابل ترجیح مسئلہ یہ ہے. یعنی بعض مساجد میں اتنی نوبت آ جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی ناف کے نیچے باندھ رہا ہے تو ہم اس سے لڑتے نہیں ہیں. البتہ ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ یہ اس طرح کا عمل کر رہے ہو، تو اگر آپ کی تحقیق ہے آپ کر رہے ہو، آپ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہی صحیح ہے، باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے اور تم کو بھی یہ کرنا پڑے گا، تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر بیٹھو بات کرو، یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، آپ کی یہ دلیل ہے، آپ کی دلیل کا یہ حال ہے، ہماری دلیل کا یہ حال ہے. تو دلائل میں غور کرنے کے بعد میں ہمارے نزدیک راجح بات یہی ہے، راجح بات، زیادہ پاورفل بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی. کیونکہ جو عورتیں باندھ رہی ہیں ان کے مرد جو ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، سوال ہے کہ عورتیں کیوں سینے پہ باندھ رہی ہیں؟ تو اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پہلے وہاں ہی صلاح کریں، اس کے لیے دلیل تلاش کریں. نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر سینے پر باندھ رہا ہے تو اس سے دلیل پوچھیں. پہلے خواتین سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں. پہلے علماء سے پوچھے آپ کے خواتین کو آپ سینے پر کیوں کہہ رہے ہو اور ہم کو ناف کے نیچے کیوں کہہ رہے ہو. پھر اس کے بعد ہم سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ کیوں سینے پہ باندھ رہے ہو. تو اس مسئلے پر انصاف کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ میں ہم یعنی کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے. اگر کسی کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ مانے یا نہیں مانے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہمارے نزدیک زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو، چھوٹے بڑے سب کو، ہوش و حواس جب تک اس کے باقی ہیں، اس کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے نماز میں قیام کی حالت میں. اب اگر اس کی اپنی کوئی تحقیق ہے، ہم اس کو گناہگار اور مجرم نہیں بولتے ہیں. اگر کوئی عالم پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھنا چاہیے یا ہاتھ چھوڑنا چاہیے، تو ہم اس عالم کو، اس محقق کو برا نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسی ہماری تحقیق ہے اس کی اپنی تحقیق ہے. اگر ایک واقعی تحقیق کرنے والے سے خطا ہو جائے اور اس نے پوری کوشش کی ہو اخلاص کے ساتھ اور ہر اعتبار سے تحقیق کی ہو، پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے، تو ایک اجر اس کو ضرور ملے گا. یہ ہماری وسعت ظرفی ہے اور ہمارے علماء نے ہم کو یہی سکھایا، ہمارا یہی منہج ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں. البتہ ہمارے نزدیک وہ مسئلہ خطا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسئلہ خطا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، ان کی دلیلیں کیا ہیں. اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے کہ سینے پہ باندھنے کی دلیلیں کیا ہیں. پہلے ہم دوسری طرف یعنی فریق ثانی کے جو دلائل ہیں یا ان کا جو موقف ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اصل بات کروں، اس میں بہت ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ یہ سننے کے لیے آئے ہوں گے کہ ان کے پاس کیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ناسخ، منسوخ اور عام اور خاص، اور اسی طرح سے یہ صحیح، ضعیف، راوی، متصل، مرفوع، موقوف، یہ کیا ہوتا ہے. تو ایسے حضرات اس درس سے بہت گھبرا جائیں گے، اور بہت ممکن ہے وہ سوچیں کہ ان کے درس اتنے ڈینجر ہوتے ہیں تو ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. اس طرح کے درس بہت کم ہوتے ہیں. اب میرے لیے مجبوری یہ ہے کہ مجھ کو عنوان یہ دیا گیا ہے, میں اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا, مجھ کو اسی پہ بات کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو درس ہے, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو خطاب ہے, یہ عوامی خطاب نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں کے ذمہ داران نے محسوس کیا کہ نہیں عوام کو بھی ابھی ضرورت پڑ رہی ہے اس چیز کی, اس لیے آپ اسی پہ بولو, تو مجھ کو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی, جو کہ بہت ساری باریک اور علمی باتیں بھی اس میں آئیں گی. تو آج اس کو آپ برداشت کر لیں, اس کو آپ غور سے سنیں, جتنا سمجھا اللہ کا شکر کریں, اور اگر نہیں سمجھا تو مقامی جو بھی عالم ہے آپ اس سے مزید تحقیق اس سلسلے میں کریں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کے درست میں ہم کو آنا نہیں ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. اس سے پہلے کہ میں حدیثوں کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں, ایک بات یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. کوئی حدیث اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں پیش کی جائے, اس حدیث کا صحیح یا حسن ہونا ضروری ہے. پھر وہ حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیر ہی ہو, ایسی حدیث ہو جو خود صحیح درجے کی ہو یعنی معتبر, یا پھر ایسی ہے دو حدیثیں جو حسن درجے کی ہوں اور وہ مل کے صحیح بن جاتی ہوں, صحیح لغیر ہی. حسن حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بھی معتبر ہوتی ہے, حسن بھی معتبر ہوتی ہے. حسن حدیث کون سی ہوتی ہے اور صحیح کون سی ہوتی ہے, پہلے اس کو سمجھیں. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کا ہر راوی تقوی کے اعتبار سے معتبر ہو, یادداشت اس کی پکی ہو, اور وہ حدیث محدث تک پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا, ان سے کسی نے سنا, ان سے سنتے 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 بیچ میں سے وہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہ ہو, بلکہ ہر ایک بعد والے نے پچھلے سے سنا ہو, اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہو؟ متصل ہو, سند جڑی ہو, ہر راوی معتبر ہو یادداشت کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے سند جڑی ہوئی ہو, وہ روایت شاذ نہ ہو, اپنے سے زیادہ مضبوط بات سے, حدیث سے, روایت سے ٹکراتی نہ ہو, اور وہ معلل نہ ہو, اس میں ایسا کوئی عیب نہ ہو سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے جس کو بہت ہی بڑے درجے کے معتبر محدثین پکڑ سکتے ہوں, ہر آدمی اس کو نہیں پکڑ سکتا, چھپی ہوئی کمزوری اس میں نہ ہو. تو وہ روایت متصل ہو, ہر راوی عدل ہو اور ضابط ہو, اور وہ روایت شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو, اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں. موٹا موٹا یہ کہ وہ حدیث کسی زیادہ مضبوط حدیث سے ٹکراتی نہ ہو, اور بیان کرنے والے سارے, پہنچانے والے راوی, جو سلسلہ چلتا ہے حدیث کا محدث تک, سارے راوی دینداری اور یادداشت کے اعتبار سے پکے ہوں. اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا بیان کرنے والا ہو, حدیث پہنچانے والا ایسا ہو کہ وہ دینداری کے اعتبار سے معتبر نہ ہو, علماء نے کہا کہ آدمی معتبر نہیں ہے, اس کی حدیث بھی معتبر نہیں ہوتی ہے, اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں. اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی ہو, راوی روایت حدیث بیان کرنے والا پہنچانے والا, ایسا راوی ہو کہ جو یادداشت میں خراب ہو, حدیث بیان کرنے میں بہت غلطیاں کرتا ہو, اس کی یادداشت خراب ہو, ایسے راوی کی حدیث بھی معتبر نہیں ہوتی ہے, اس کی حدیث سے بھی دلیل لے سکتے ہیں نہیں. لیکن اگر وہی بات جو یہ بیان کر رہا ہے کوئی اور راوی بیان کرتا ہو جو اسی کی طرح ہو, یادداشت اس کی بھی خراب ہو, تو دونوں کی روایت مل کر حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں, یعنی وہ روایت معتبر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سپورٹ میں ایک دوسری بات موجود ہے. ویسے ہی جیسے اللہ تعالی نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ میں اگر دوسری عورت ہو تو دو عورتوں کی گواہی کیا ہو جاتی ہے؟ معتبر. تو اسی اعتبار سے اگر یادداشت میں کمزور کوئی ہے یا اس کی فیلڈ وہ نہیں ہے, جیسے عورتوں کی فیلڈ میتھمیٹکس نہیں ہے, حساب کتاب بزنس وغیرہ کی, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایک آدمی, دو آدمی اگر گواہ نہیں ملتے ہیں, ایک آدمی اور دو عورتیں بھی گواہ کے طور پر چل جائیں گی. کیوں؟ اگر ایک اس میں سے بھول جائے, غلطی کر جائے, دوسری اس کو یاد دلائے. تو اگر اس طرح سے راویوں میں معاملہ ہو, چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اگر ایک راوی کی یادداشت خراب ہے, دوسرا بھی راوی ویسا ہی ہے, دونوں ایک بات کہیں تو بات معتبر ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تعدد طرق سے روایت معتبر ثابت ہونا، کئی طریقوں سے، کئی سندوں سے ایک بات آئے وہ روایت معتبر ہوتی ہے. لیکن اگر دینداری کے اعتبار سے یہ راوی بھی کمزور ہے، دینداری کے اعتبار سے یہ راوی بھی کمزور ہے، تو دونوں مل کے حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے. یہ کب ہوتا ہے معتبر؟ جب یادداشت کے اعتبار سے ہو، وہ راوی یادداشت میں اتنا گرا ہوا ہو کہ محدثین اس کو چھوڑ چکے ہوں، اس کو متروک کہا گیا ہو، چھوڑ دیے اس کو اب نہیں، تو ایسے راوی کی بھی روایت سپورٹ میں نہیں آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگوں کو ابھی سے لگے گا کہ ہاں برابر بول رہے تھے. تو پہلے وارننگ میں دے چکا ہوں، یہ تھوڑا مشکل موضوع ہے، اس کو آپ کوشش کریں سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کی توفیق مجھ کو دے اور آپ کے لیے سمجھنے کی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ناف کے نیچے نماز میں، قیام میں ہاتھ باندھنے کی کیا دلیلیں ہیں اور اس سلسلے میں کیا تحقیق علماء نے پیش کی ہے. اصل میں یہ موضوع کتاب کا ہے، خطاب کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں اس کو کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک روایت بیان کی جاتی جس کو امام ابو داؤد، امام احمد، امام الدارقطنی، بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں ذکر کیا ہے. ایک روایت یہ ہے. کیا روایت ہے؟ ایک لمبی سند سے یہ روایت موجود ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. سنت میں سے یہ بات بھی ہے، یہ بھی سنت ہے کہ ایک آدمی اپنے دائیں کف کو کف کے اوپر، کف کو کف کے اوپر، یہ کف ہے ہتھیلی کو، اس کے اوپر ناف کے نیچے نماز میں باندھے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے کہ ہتھیلی کو اس طرح سے ہتھیلی کی پشت پر ایک آدمی ناف کے نیچے باندھے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور یہ مسند احمد میں ہے، ابن ابی شیبہ کی المصنف میں ہے، بیہقی میں، دارقطنی میں ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، روایت ایک ہی ہے، حوالے زیادہ ہو سکتے ہیں کسی حدیث کے. ایک حدیث بہت ساری کتابوں میں آتی ہے، لیکن اگر ایک ہی سند سے آتی ہے تو چاہے 50 کتابوں میں ہو، سند اگر ایک ہی ہو وہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے. اگر سند الگ ہوتی ہے تو اس کو الگ حدیث مانا جاتا ہے. تو حوالوں کی کثرت سے کوئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں، اس کو یاد رکھیے. کیا یہ حدیث معتبر ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سنت میں سے یہ بات ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے نماز میں، تو مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. اور بولنے والا کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں سے اور بہت ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں سے. تو کیا یہ بات ثابت ہوئی؟ دیکھیے، یہ بات اگر کوئی کہتا ہے یہ بات ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لوگوں سے دیکھو حضرت علی کی بات نہیں مانتے. دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی بات ہم نہیں مانتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کی بات ہے، یہ آپ کب مانیں گے؟ جب معتبر ذریعوں سے بات ہم تک پہنچے. ایک ایسا آدمی جو معتبر نہ ہو، آپ سے آ کے خبر اگر بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ کہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بولتا ہے دیکھو نبی کی بات نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہ نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، نبی کی بات کچھ بھی ہو، ہماری خواہش کے خلاف ہم مانتے ہیں، لیکن تم جو کہہ رہے ہو وہ بات نبی کی ہے، یہ ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ پہنچانے والا معتبر نہیں ہے. اگر واقعی سچا آدمی، معتبر آدمی، یادداشت والا آدمی پہنچائے، ہم مانیں گے. کیا یہ روایت معتبر ہے یا نہیں؟ اس روایت کی سند میں دو مسئلے ہیں. اس روایت کی سند میں پہنچانے والے دو لوگ ہیں جن کا پرابلم ہے. پہلا راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی الکوفی. اس راوی کا نام کیا ہے؟ اس حدیث کو پہنچانے والوں میں سے ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی الکوفی ابو شیبہ. یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کے ناقابل اعتبار ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اجماع کو نہیں مانتے، اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے. کس کا؟ محدثین کا، اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کا اجماع ہے کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے، اور اس حدیث کا بھی یہی حال ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لیس بشیء، اس راوی کے بارے میں یہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں حدیث میں؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لیس بشیء منکر الحدیث، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ بعض لوگ غلطی سے اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں، منکر الحدیث محدثین نہیں کہتے ہیں، منکر الحدیث ہوتا حدیث کا انکار کرنے والا تو حدیث پہنچاتا، حدیث بھی پہنچا رہا اور حدیث کا انکار بھی کر رہا، ایسا ہوتا نہیں۔ منکر الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں جو معتبر روایتوں کے برخلاف روایت پیش کرتا ہو، جو ایسی ایسی روایتیں پیش کرتا ہو جو معتبر سے ٹکراتی ہوں۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ یہ راوی، اس کی کوئی حیثیت نہیں حدیث کے میدان میں اور یہ منکر الحدیث ہے۔ بعض لوگوں نے ابھی نئی نئی باتیں شروع کی ہیں کہ سوالات ابی داؤد میں، مجھ کو احمد نگر سے ایک فون آیا، کہا کہ سوالات ابی داؤد میں امام احمد نے کہا ہے، اس کے مقدمے میں ہے کہ امام احمد نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے، کوئی رجوع نہیں کیا ہے، اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے لیس بشیء منکر الحدیث، امام احمد نے اپنے قول سے رجوع نہیں کیا اور سارے محدثین یہی قول ان کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ یحیی ابن معین کہتے ہیں ضعیف لیس بشیء، یہ راوی ضعیف ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث منکر الحدیث یکتب حدیثه ولا یحتج به، یہ راوی ضعیف الحدیث ہے، حدیث میں ضعیف ہے اور یہ منکر الحدیث ہے اور اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ امام البخاری کہتے ہیں فیہ نظر، اس کا معاملہ تھوڑا سا قابل نظر ہے، امام البخاری کی یہ جرح، علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری اگر کسی کے بارے میں فیہ نظر کہیں تو وہ راوی ان کے نزدیک بہت ضعیف ہوتا ہے جس کی روایت سے دلیل لینا حلال نہیں ہے، یہ علماء نے بات کہی ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب میں علماء کے اقوال ہیں۔ امام النسائی اس کے بارے میں سنن النسائی میں حدیث نمبر 3099 پہ کہتے ہیں کہ لیس بثقہ، یہ ثقہ ہی نہیں ہے، یہ ثقہ ہی نہیں ہے، یعنی قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ امام البیہقی اپنی سنن میں، سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 2342 پر کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن اسحاق متروک، عبد الرحمن ابن اسحاق کیا ہے؟ متروک ہے، یعنی محدثین نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے روایت نہیں لیتے ہیں۔ جو راوی متروک ہوتا ہے وہ سپورٹ میں بھی نہیں چلتا ہے، اس کی روایت لے کر کسی اور روایت سے سپورٹ لے کر اس کو آپ قابل اعتبار بنائیں، اس کی حدیث کو حسن بنائیں، نہیں ہوتا ایسا، تو یہ راوی کیا ہے؟ متروک ہے۔ امام ابو داؤد نے خود اس روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ میں ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذکر کی جو آگے آئے گی، اور انہوں نے اس راوی کے بارے میں خود لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سمعت احمد ابن حنبل، میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا یضعف عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، وہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی کو ضعیف کہتے تھے، امام احمد ابن حنبل نے خود اس راوی کو ضعیف کہا ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، سنن ابی داؤد میں قول امام ابو داؤد کا موجود ہے۔ اس میں ایک راوی نہیں اور ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اس میں دوسرا ایک راوی ہے زیاد ابن زید السوائی، زیاد ابن زید السوائی، اس راوی کے بارے میں ابو حاتم الرازی کا قول ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے، مجہول ہے، یہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں معلوم نہیں، اس کا قابل اعتبار ہونا ثابت نہیں ہے، اس کے حالات ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں، تو جو معتبر ہے یا نہیں معلوم نہیں ہو وہ معتبر کے حکم میں آ سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ معتبر نہ ہو اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں، تو یہ معتبر ہے ثابت نہیں ہوا تو اس سے دلیل لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں امام ابو حاتم کا کہنا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ اسی طرح سے امام الذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کہتے ہیں مجہول، یہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں یہ پروڈ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر نے تقریب التہذیب میں کہا کہ راوی مجہول ہے۔ تو اسماء و رجال جو راویوں کے بارے میں تحقیق کا ایک فیلڈ ہے، اس کے ماہر علماء نے کہا ہے کہ اس راوی کے معتبر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس سند میں دو راوی ہوئے، عبد الرحمن ابن اسحاق اور زیاد ابن زید اسوائی، یہ دونوں راوی قابل اعتبار نہیں ہے، عبد الرحمن تو ضعیف ہے اور یہ مجہول ہے، اس لیے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسری ایک روایت سنن ابی داؤد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ قال ابو ہریرہ، میں سندیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ تھک جائیں گے، قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ہتھیلی کے کا ہتھیلی سے پکڑنا نماز میں ناف کے نیچے ہے، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے اور ہتھیلی کو ہتھیلی سے پکڑنا چاہیے۔ اس کو امام ابو داؤد نے سنن میں اور امام الدارقطنی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں بھی عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی راوی موجود ہے، لہذا وہاں بھی وہی ہے یہاں بھی وہی ہے، یہ سپورٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ راوی وہی ہے، دونوں روایتوں کا مدار اس ایک راوی پر ہے، اس لیے یہ روایت بھی معتبر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی ضعیف اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی ضعیف۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی جب بحث پر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں صحیح، صریح، مرفوع، متصل، چار کرائیٹیریا، چار، صحیح ہونا چاہیے، صریح ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے اور متصل ہونا چاہیے۔ یہ روایت یہ مرفوع نہیں ہے تو پھر اس سے دلیل لینا ان کے لیے اس مسئلے میں کیسے صحیح ہو گیا؟ جو دوسروں کے لیے قاعدہ ایک آدمی باندھ رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے ہونا چاہیے۔ وہ آدمی کیا مرفوع روایت پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں، تو جب دوسروں کے لیے وہ قاعدہ رکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی لیے بھی وہ قاعدہ رکھے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں بھی وہی راوی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو خود حنفی علماء نے ضعیف کہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، عبد الحی اللکھنوی نے ہدایہ کے حاشیے پر، حاشیے پر، ہدایہ جو حنفی مسلک کی، مذہب کی مشہور کتاب ہے، ان کے نزدیک بہت قابل اعتماد کتاب ہے جس میں فقہی مسائل ہیں، تو اور آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں اس پہ اس کے حاشیے پر عبد الحی اللکھنوی جو خود حنفی ہیں کہتے ہیں قولہ ان من السنت الى آخره، یہ پوری حدیث جو حضرت علی کی ہے، کہتے ہیں ضعیف متفق علی ضعفه کما کذا قال النووی، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے، اس کے ضعیف ہونے پر سب جمع ہیں، جیسا کہ امام النووی نے کہا ہے۔ یہ بات امام النووی نے شرح مسلم کی میں لکھی ہے، مسلم کی شرح پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو عبد الحی لکھنوی نے بات لکھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن عبد البر نے التمہید میں یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقال الثوری و ابو حنیفہ و اسحاق، سفیان الثوری، ابو حنیفہ اور اسحاق ابن راہوی، ان کا کہنا ہے کہ اسفل السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ وروی ذلک عن علی و ابی ہریرہ و النخعی، کہتے یہی روایت آئی ہے حضرت علی سے، ابو ہریرہ سے اور نخعی سے، ابراہیم النخعی سے، ان سے روایت آئی، دو صحابی ایک تابعی ہیں۔ کہتے ہیں ولا یثبت ذلک عنہم، لیکن ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے، حضرت علی سے بھی ثابت نہیں، ابو ہریرہ سے ثابت نہیں، اور ان کے قول کے مطابق ابراہیم النخعی سے بھی ثابت نہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو ابن عبد البر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی اور ابو ہریرہ کی روایت ان سے ثابت نہیں ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی کی ایک روایت موجود ہے، وائل ابن حجر کی روایت موجود ہے جس کی سند صحیح ہے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ان وائل ابن حجر قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، لیکن تحت السرہ کے الفاظ اس میں موجود نہیں ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ناک کے نیچے رکھا۔ دکن سے جو حیدرآباد سے جو نسخہ چھپا تھا اس میں یہ نہیں تھا ناف کے نیچے. اس کے بعد وہ نسخہ پاکستان گیا, وہاں سے جب اس کے بعد چھپا تو اس میں یہ لفظ آ گیا. تو یہ جو زیادتی ہے یہ واقعی نسخے میں نہیں تھی, بعد میں چھاپنے والوں نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے. اور یہ کس کی وجہ سے بڑھائی ہے؟ ایک عالم کی وجہ سے جو آج سے تقریباً تھوڑے کچھ 100 سال پہلے ہی تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سال بعد یا 800 سال بعد وہ عالم تھے, انہوں نے یہ بات کہی, اس بات پر اس کو بڑھا دیا گیا. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ناف کے نیچے باندھنا یہ لفظ وائل ابن حجر کی روایت میں ہے یا نہیں, سب سے پہلے کس نے بتایا؟ آپ سوچیے, مصنف ابن ابی شیبہ کتنی پرانی کتاب ہے, آج سے تقریباً 1000 سے زیادہ سال پرانی کتاب ہے. اس بارے میں حنفی عالم دیوبندی عالم انور شاہ کشمیری اپنی کتاب العرف الشذی میں لکھتے ہیں, وَأَوَّلُ مَن نَبَّحَ عَلَى كَوْنِهِ فِي الْمُصَنَّفِ مُصَنَّفِ ابْنِ عَبِي شَيْبَتَ هُوَ الْعَلَّامَ قَاسِمْ ابْنُ قُتْلُوبُغَا. نام آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا, قاسم ابن قطلوبغا. قطلوبغا تو یہ جو عالم ہیں یہ کب کے عالم ہیں؟ یہ 9ویں صدی کے عالم ہیں, یعنی 800, ابھی 1400 چل رہا ہے تو 800 میں تھے. ان سے پہلے 800 سالوں میں کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے بتایا یہ بات کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ زیادتی ہے ناف کے نیچے باندھنے کی, یہ 800 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بتایا ہے. اتنے بڑے بڑے عالم جو پہلے گزرے ہیں, جو حنفی عالم تھے, جنہوں نے ناف کے نیچے باندھے یا سینے پر باندھے کے مسئلے پر بحث کی, کسی نے یہ نہیں کہا. جو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے دیتے تھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مصنف میں یہ زیادتی وائل ابن حجر کی روایت میں ہے. 800-900 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا معتبر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں جسٹس تقی عثمانی نے تقریر ترمذی میں کہا کہ یہ مشکوک ہے, قابل اعتماد نہیں ہے, کیونکہ یہ اکثر اور معتبر نسخوں میں یہ نہیں ہے, قابل اعتماد نسخوں میں یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ زیادتی مشکوک ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. اسی طرح سے نیموی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے. نیموی حنفی عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہیں, آثار السنن ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے. تو یہ جو زیادتی ہے یہ سب سے پہلے کس نے ذکر کی؟ قاسم ابن قطلوبغا. ان کے بارے میں الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, یہ جو کتاب ہے یہ علماء اور راویوں کے بارے میں ہے, لکھنے والے پڑھنے والے بڑے بڑے عالم جو گزرے ہیں مختلف ادوار میں, ان کے سلسلے میں یہ 9ویں صدی کے علماء کے بارے میں کتاب سخاوی کی ہے. انہوں نے بقائی کا قول قاسم ابن قطلوبغا کے بارے میں ذکر کیا ہے. بقائی ایک بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے. کہتے ہیں وکان, ان کے دور کے ہی ہیں وہ بھی, کہتے ہیں وکان مفننا فی علوم کثیرہ. قاسم ابن قطلوبغا بہت ساری فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے, بہت سارے فنون میں بہت زیادہ ماہر تھے, الفقہ والحدیث والاصول وغیرہ, فقہ میں حدیث میں اور اصول میں بہت بڑا عالم تھے. ولم یخلف بعدہ حنفیا مثلہ الا انہ کان کذابا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بعد اپنے جیسا حنفی نہیں چھوڑا, لیکن بات یہ تھی کہ یہ عالم جھوٹا تھا. الا انہ کان کذابا, لیکن بات یہ تھی کہ یہ جھوٹے تھے. لا يتوقف فی شیء یقولہ فلا یعتمد علی قولہ, کسی چیز کے بارے میں یہ یعنی ٹھہرتے نہیں تھے, بول دیتے تھے کچھ بھی, توقف نہیں کرتے تھے, جھوٹ بول دیتے تھے. اور کہتے ہیں کہ فلا یعتمد علی قولہ, ان کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بقاعی. کون سی کتاب ہے؟ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, سخاوی کی کتاب ہے یہ. تو معلوم ہوا کہ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ کیسا بھروسہ کریں گے ایک ایسا آدمی جس کے جھوٹا ہونے کی گواہی کسی بڑے عالم نے دی ہو, اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں نسخے میں ہے, اور اس سے پہلے 800-900 سال تک کسی نے نہیں بتایا, جبکہ مصنف کوئی ایسی چھپی ڈھکی کتاب نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں پڑی. ارے دیکھو ابھی آئی 900 سال کے بعد کتاب, یہ بہت پرانی کتاب ہے. تو یہ زیادتی قابل اعتبار نہیں ہے، یہ زیادتی قابل اعتبار نہیں. زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ناسخ سے لکھنے میں کچھ یہاں کا وہاں صرف نظر کی وجہ سے اس طرح سے زیادتی ہوئی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اکیلا یہ آدمی بول رہا ہے، اور اس سے بڑے بڑے عالم نصب الرایہ میں زیلی ہیں، ابن الحمام ہیں، اور اسی طرح سے اور دوسرے بڑے بڑے عالم ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں، اور یہ ایک آدمی بول رہا ہے، سوچنے کی چیز ہے. دوسرے علماء دوسرے مسلک کے وہ بھی کبھی نہیں بول رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ہے وائل ابن حجر کی. یہ ایک اکیلا آدمی جو خود بھی حنفی ہے اور وہی بول رہا ہے، اور اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی ہے، جو اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہے وہ عام ہے. تو آپ سوچیے کہ اس کو ان کے بولنے پہ کتنا قبول کیا جا سکتا ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے. تو یہ بھی روایت قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ خود حنفی علماء میں سے بھی کئی لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے. بلکہ وائل ابن حجر سے جو روایت علماء نے نقل کی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. خود حنفی علماء نے جب ذکر کیا ہے تو وائل ابن حجر کی سینے کی روایت نقل کی ہے. چاہے آپ نصب الرایہ دیکھیں یا اسی طرح سے علامہ عینی کی کتابیں دیکھیں یا دوسرے علماء کی کتابیں دیکھیں، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک روایت التمہید کی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں. کیا روایت ہے؟ ابن عبد البر نے اس کو التمہید، بعض لوگوں نے چیلنج بھی کیا کہ قیامت تک آپ اس کا جواب نہیں لاؤ گے. ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں ایک روایت نقل کی ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 78 پر کہتے ہیں ذکر الاثرم قال حدثنا، پوری سند بیان کی ہے، اور اس کے بعد میں سند بھی سن لیں آپ تاکہ آگے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد ابن سلمہ عن عاصم الجحدری عن عقبہ ابن صحبان سمع علی یقول، یہ پوری سند بیان کر کے کہتے ہیں کہ حضرت علی سے انہوں نے سنا، فی قول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سلسلے میں، فصلی لربک وانحر، فصلی اے نبی آپ نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، فصلی لربک وانحر یعنی جانور قربان کیجئے. قربانی کہاں ہوتی ہے؟ پیٹ پہ ہوتی ہے، ناف کے نیچے. کہاں سے قربانی کرتے ہیں؟ نہر یہاں ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. قال وضع الیمنا علی الیسرا تحت السرہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت علی کا قول وہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کا فرمانا ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہاتھ کا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے باندھنا چاہیے، ناک کے نیچے رکھنا چاہیے. تو اس آیت سے ثابت ہوا، کہہ رہے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. کوئی الیاس گمن نام کے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس طرح سے کہا کہ یہ سب سے پہلی دلیل ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی آپ اس کا جواب ہی نہیں لا سکتے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ بے عینی ہی اسی سند سے، یعنی دوسری روایت ہے جس کو امام البخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے. امام البخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ کتاب ہے تاریخ کبیر، جس میں انہوں نے راویوں کے حالات بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا، امام بخاری کہتے ہیں، قال موسیٰ حدثنا حماد بن سلمہ سمع عاصما الجحدری عن ابیہ عن عقبہ بن ظبیان عن علی، پوری وہی سند ہے، عقبہ بن ظبیان اور صحبان دونوں ایک ہی نام علماء نے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں کہ عن علی، حضرت علی کا قول ہے، فصلی لربک وانحر، کہتے ہیں وضع یده الیمنا علی وسط ساعده علی صدره، یہ دائیں ہاتھ کا رکھنا ہے بائیں ہاتھ پر، وسط ساعد درمیان میں، کہاں پر؟ سینے پر. تو امام البخاری اسی سند سے نقل کر رہے ہیں روایت، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ سینے پر ہاتھ کو باندھنا چاہیے. ایک روایت ہے ناف کے نیچے کی، اور ایک روایت ہے سینے پر باندھنے کی. آیت وہی ہے، صحابی وہی ہے، سند وہی ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک میں آ رہا ہے سینے پر، ایک میں آ رہا ہے ناف کے نیچے. کہتا ہے جھگڑا، اور آپ دیکھیں ایک ہی روایت ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت مضطرب المتن اور مضطرب السند ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے اور اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. اضطراب جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف طریقوں سے، مختلف سندوں سے روایت آئی ہے،
اور سب پاور میں برابر ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو چن کر ایک کو چھوڑنا، کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن نہیں ہے، سب ایکول ہیں، تو ایک کو لے کر ایک کو چھوڑنا پاسبل نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کو چنیں اور کس کو چھوڑیں، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت کیا ہے؟ مضطرب ہے، اس میں اضطراب ہے، کنفیوژن ہے. لیکن شیخ الالبانی کہتے ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی اعتبار سے ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینے کا قرینہ موجود ہو تو پھر اضطراب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اضطراب کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ اس میں ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی ایک کو چن کے ایک کو چھوڑنے کے لیے کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو کہ یہ لے کے یہ کیوں چھوڑیں. ہمارے پاس ایسا ہے. دو وجوہات کی بنا پر ہم سینے کی روایت کو ترجیح دیں گے اور ناف کی روایت کو چھوڑ دیں گے، اس کو ضعیف قرار دیں گے. کیوں؟ کیسے؟ نمبر ایک، اگر آپ واقعی التمہید کا نسخہ دیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے قلمی نسخے ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ایک عالم پھر اس کو لکھتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر وہ چھپائی کے لیے جاتا ہے اور چھپ کے آتا ہے، اور نسخوں میں مختلف الفاظ، بعض اوقات راوی کی غلطی، لکھنے والے کی غلطیاں وغیرہ اس میں ہوتی ہیں، اس میں لکھنے والا کریکٹ کرتا ہے. اگر صحیح بخاری ہی کے دو نسخے کسی کے پاس آ جائیں، یا امام محمد کی موطا اس کے سامنے ہو، یا شر مشکل الاثار وغیرہ کچھ بھی کتاب ہو، اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایسا لکھا ہوا ہے، نام زید لکھا ہے، یہاں زیاد ہو گیا، تو دیکھتا ہے دوسری کتابوں میں ڈھونڈ کے کہ واقعی اس کا نام زید ہے یا زیاد ہے، پھر وہ ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے، حاشے میں نیچے لکھتا ہے کہ اصل میں تو زید تھا لیکن نسخے میں زیاد تھا تو میں نے زیاد کٹ کر کے زید لکھا اس لیے کہ واقعی زید ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو جو صحیح لگتا ہے وہ چنتا ہے، اور جس کو کینسل کرتا ہے اس کو کہاں لکھتا ہے؟ حاشے میں نیچے، فٹ نوٹ میں. جب تمہید کا نسخہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کے محقق نے یہاں کچھ ایسا ہی کیا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ فصل لربک، اب بہت مشکل جا رہا ہوگا کچھ لوگوں کو یہ، اور بالکل سکینہ نازل ہو رہی ہوگی ایک دم، یا کوئی لوگ سوچیں گے کہاں پھنس گئے ہم لوگ، یہ نسخوں میں کہاں آ گئے ہم لوگ، ابھی تو ڈھنگ سے ایک کتاب پڑھنا نہیں ہو رہا، قرآن پڑھنے نہیں ہو رہا، یہ نسخے اب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. جس کو نہیں سمجھ رہا وہ سو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو جگانے والے بازو میں موجود ہیں. اگر آپ تمہید کا نسخہ دیکھیں جو چھپا ہوا ہے ابھی، اس نسخے کی روایت میں تحت سرہ کے لفظ پر ایک فٹ نوٹ ہے 42 نمبر کا. اس کے حاشے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا کہ حاشے میں لکھا ہوا ہے السندوہ، اور اوپر کیا ہے؟ السرہ. سرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناف. ناف یہ جو سوراخ ہوتا ہے یہاں پہ، بند سوراخ. اور السندوہ جو ہے یہ لفظ نیچے حاشے میں لکھا ہوا، اور لکھتے ہیں کہ السندوہ کہتے ہیں ولعل الصواب ما اثبتہ کما ہی الروایہ، کہتے شاید بات صحیح وہی ہے جو میں نے اوپر لکھی ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے. کیونکہ حضرت علی سے کیا روایت مشہور ہے؟ سنن ابی داؤد یا مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی. حضرت علی کی روایت مشہور ہے کہ ناف کے نیچے ان کی روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ شاید صحیح وہی ہے جو میں نے اوپر لکھا ہے، سرہ، سندوا نہیں. اصل نسخے میں کیا لفظ ہے؟ السندوا. لیکن میں نے اوپر کیا لکھا ہے؟ السرہ. کہتے ہیں شاید کہ صحیح بات وہی ہے جو نسخے میں، یعنی میں نے لکھی ہے اصل چھپائی کے وقت میں. السندوا کا مطلب کیا ہے؟ امام البغوی کہتے ہیں اپنی کتاب شرح السنہ میں، کہتے السندوا للرجل کالثدی للمرأة. سندوا عورت کے لیے، جب صدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سینہ، تو مرد کے لیے السندوا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینہ. تو اصل نسخے میں لفظ کیا تھا؟ سینے کے نیچے، یعنی یہاں سینے کے نیچے. اور اس میں انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ حضرت علی سے تو روایت کیا آئی ہے؟ سرہ والی، جو پچھلے ہم نے ابو داؤد کی دیکھی، یا ابن ابی شیبہ، دارقطنی، بیہقی، مسند احمد. تو نے کہا کہ نیچے میں نے کیا لکھا ہے؟ السندوا، ایمانداری سے لکھ دیا اصل میں سندوا تھا لیکن میں نے اوپر کیا کر دیا اس کو؟ السرہ. معلوم اصل روایت تھی کہ سینے کے نیچے، تو ہمارے یہاں پر اندہ صدری ہی کے جو الفاظ بعض علماء نے جسے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھے ہیں یہاں وہی روایت ہے کہ حتلی سے بھی یہاں پر سینے کے نیچے کی روایت ہے. تو اس کو غلطی سے بعض لوگوں نے دلیل بنا کے پیش کیا اور کہا کہ روایت کیا ہے, حتلی سے ناف کے نیچے والی ہے. تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا بخاری میں جو روایت ہے وہ کیا ہے, سینے کی آئی ہے. تو آپ وہ چھوڑ کے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو تحت السرہ کا جو لفظ یہاں پر ہے یہ اس کے محقق کا اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے. اصل لفظ اس میں کیا تھا, استندوہ, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سینہ. مرد کے لیے سندوہ کا لفظ آتا ہے, عورت کے لیے اسدی کا لفظ آتا ہے, دونوں کے لیے اتنا فرق ہوتا ہے, سینہ ہی مراد اس سے ہوتا ہے. بہرحال تو یہ مسئلہ اس کا ہے. تو روایت بھی کام کی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے الٹا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک روایت لوگ نقل کرتے ہیں جس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے. امام البیہقی کہتے ہیں وروا سعید ابن ضربی, سعید ابن ضربی نے ایک روایت نقل کی ہے, عن ثابت عن انس, حضرت انس کے انس سے روایت نقل کی ہے ثابت کے طریق سے, قال من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع یمینک علی شمالک فی الصلاۃ تحت السرۃ. تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں, نبیوں کے اخلاق میں تین چیزیں ہیں, کیا؟ افطار میں جلدی کرنا, سحری میں دیر کرنا, دیر کرنا یعنی آخر میں کرنا وقت ختم ہونے سے پہلے, اور جلدی کرنا یعنی سورج ڈوبنے کے پہلے نہیں, سورج ڈوبتے ہی جلدی. وَوَضُ يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ, اپنے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں ناف کے نیچے. تو یہ کون سی روایت ہے؟ یہ بیہقی نے روایت نقل کی ہے الخلافیات میں, اور مختصر الخلافیات میں بھی روایت موجود ہے جلد 2 صفحہ 34 پر. اس روایت میں حضرت انس کا حوالہ ہے اور انہوں نے بات کہی کہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے. اس روایت کو ابن حزم وغیرہ نے بغیر سند کی روایت کیا ہے, یہاں یہ سند سے آئی ہے خلافیات میں, لیکن خود امام البیہقی نے اس روایت کی سند میں لکھا ہے, اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ تفرد به ضربی وليس بالقوی. اس روایت کو ضربی نے, سعید ابن ضربی نے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں ہے, وہ مضبوط نہیں ہے, یعنی وہ کیا ہے, کمزور ہے, یعنی ضعیف ہے. بہت سارے لوگ ضعیف کو کیا سمجھتے ہیں, بزرگ. جب ان کو کہا جائے یہ حدیث ضعیف ہے, بہت بزرگ حدیث ہے یہ, تو ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے, بزرگ نہیں, کمزور. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. تو کمزور سے دلیل لی جاتی ہے, آپ اپنی عمارت کی بنیاد بزرگ اس پہ رکھیں گے پلر پر, آپ نہیں رکھیں گے اس پہ, کمزور آپ پلر پہ عمارت پوری بنائیں گے آپ نہیں. تو کمزور عمارت پر آدمی اپنے دین کو نہیں رکھ سکتا ہے, کمزور ستونوں پر آدمی اپنے دین کی عمارت کی تعمیر نہیں کر سکتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے, وہ راوی سعید ابن ضربی قوی نہیں ہے. ابن حجر نے اقوال علماء کے اس کے سلسلے میں ذکر کیے ہیں, یحییٰ ابن معین کہتے ہیں, یہ محدث ہیں, اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بھی شیء, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی وہ ایک دم گرا پڑا راوی ہے. امام البخاری کہتے ہیں اندہ عجائب, اس کے پاس عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں, یعنی اتنا ڈینجر راوی ہے کہ اس کے پاس ایسی روایت عجیب و غریب ہیں. وقال ابو داود, امام ابو داود کہتے ہیں ضعیف راوی ہے. امام النسائی کہتے ہیں لیس بھی ثقہ, وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کانا عندہ عجائب من المناکیر, اس کے پاس منکر روایتوں میں سے عجیب و غریب روایتیں ہیں. اسی طرح سے ابن حبان کہتے ہیں کانا ممن یروی الموضوعات عن الاثبات علی قلت روایته, ایک تو اس کے پاس روایتیں تھوڑی ہیں, اس کے باوجود دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ معتبر راویوں سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. یہ راوی کیسا ہے, معتبر راویوں سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. ابو احمد الحاکم کہتے ہیں منکر الحدیث جدا, یہ سخت منکر الحدیث ہے. اس کو امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے, اور ابن حجر خود اس راوی کے بارے میں تقریب التہذیب میں کہتے ہیں منکر الحدیث, یہ منکر الحدیث ہے, معتبر سے ٹکرانے والی روایتیں بیان کرتا ہے, لہذا یہ روایت بھی دلیل بننے لائق نہیں ہے, کیونکہ اس میں ضعف شدید ہے, یہ ایسا سخت ضعیف راوی ہے کہ کسی سپورٹ میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی کی روایت بعض لوگوں نے نقل کی ہے جیسا کہ کنز العمال میں ہے، حدیث نمبر 44271 پر حضرت علی کی روایت ہے، کیا الفاظ ہیں؟ ثلاثۃ من اخلاق الانبیاء، تین چیزیں ہیں جو نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الاکف تحت السورۃ فی الصلاۃ، افطار جلدی کرنا، سحری دیر سے کرنا اور ہتھیلیوں کو ناف کے نیچے نماز میں رکھنا۔ اس کو ابن شاہین اور ابو محمد الابراہیم نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث بغیر سند کے ہے، لہذا جس حدیث کی سند ضعیف ہو وہ ضعیف، جس کی سند ہی نہ ہو، بلا سند ہو، اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کو صحیح بولیں گے آپ؟ جب تک کہ اس کی سند نہیں آتی وہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں۔ ورنہ بغیر سند کے کوئی آدمی کہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا فرض ہے، آپ کیا مانیں گے اس کو؟ ایک آدمی اس طرح سے بیان کرے بغیر سند کے، حدیث ہے یہ، اگر کوئی آدمی اس طرح سے بیان کرے کون مانے گا اس کو؟ تو سند لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اگر سندیں نہیں ہوتی، سند کو محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کا اگر اہتمام نہ ہوتا، جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا ہے، ہر چیز دین بنا سکتے ہیں، بغیر سند کے کچھ بھی بول دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، کنڈے کرتے تھے، کچھ بھی بول سکتے، کندوری کرتے تھے، کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولتے تھے، درگاہ بناتے تھے، کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی گھڑ سکتا ہے، لیکن جب سند کی بات آتی ہے تو پھر آدمی اپنے جھوٹ میں پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی سند ہی نہیں ہے، یہ کنز العمال میں بغیر سند کے موجود ہے، لہذا اس سے دلیل پکڑنا، یہ ایسے آدمی کی پیٹ پر سوار ہونا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، مجھ کو لے کے چل، ارے میں خود نہیں جا سکتا، تیرے کو کیسے لے کے جاؤں، تو یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے ابراہیم النخعی کا اثر ذکر کیا ہے کہ دیکھو تابعی ہیں اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تابعی کے عمل سے دلیل پکڑنا معتبر دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہونے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی کے پاس دلیل ہوتی تو تابعی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہے تو واقعی وہ حجت ہے، لیکن تابعی کا عمل حجت ہے نہیں، اگر ہے تو پھر بہت سارے مسائل تابعی کے بیان کیے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس سلسلے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عن ابراہیم قال یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے، تحت السرہ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی کہ دیکھیے تابعی کہہ رہے ہیں اور تابعی نے علم کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ نے کہاں سے لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تابعی نے کس کو دیکھا ہے؟ صحابہ کو۔ جب یہ کہہ رہے ہیں ناف کے نیچے باندھنا ہے، ظاہر بات ہے کہ صحابہ بھی کہاں باندھتے ہوں گے؟ ناف کے نیچے۔ تو آپ اگر تابعی کی بات نہیں مان رہے ہو تو تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو آپ کو تابعین کی بات ماننا چاہیے۔ اور نماز کے موٹے موٹے مسائل میں اتنی بڑی غلطی تابعی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے جبکہ ثابت نہیں ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت پاورفل آرگومنٹ ہے یہ، لیکن اس سے پاورفل آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ کیا بولیں؟ ساری دلیلیں اب پھر وہی ریپیٹ کرو، آپ تابعی ہیں، تابعی نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو جب یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے پھر تم کیوں ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھتے؟ نہیں، سنت حضرت علی کی، وہاں کیوں جا رہا آپ؟ اب تابعی ہیں نا، تابعی کا ان کی دلیل جب پیش کر رہا تو ان کی دلیل کیا ہے؟ انہی کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جس کو ذکر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا قول کیا ہے؟ لا بأس بأن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، اگر ایک آدمی یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ نماز میں رکھتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ سنت کے بارے میں ایسا بولیں گے، کوئی آدمی کہے گا ناف کے نیچے باندھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیا آپ سنت کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج اس میں کہتے ہیں جس میں اجازت کی گنجائش نکل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کوئی حرج, ٹھیک ہے باندھنا باندھو, ناف کے نیچے باندھتے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں ابن عبد البر کہتے ہیں, اور ابن ابی شیبہ میں بھی روایت موجود ہے, ابن عبد البر کہتے ہیں وروی عن الحسن و ابراہیم انہما کانا یرسلان ایدیہما فی الصلاۃ. حسن بصری, یہ دوسرے آگے ہیں, حسن بصری اور ابراہیم النخعی دونوں کا عمل یہ تھا کہ وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اب آپ کو تابعی سمجھ میں آ جائے گا, تو اب آپ سینے پہ مت باندھو, ناف کے نیچے مت باندھو, ٹھیک ہے. تیسرا ہی مسئلہ نکلا ہے, تو ڈھونڈنے گئے کچھ اور ملا کچھ, تو ایک آدمی ابھی اب کیا کریں گے؟ اب تابعی کے فضائل اگر بیان کیے جائیں وہ کہے گا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میری, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو تابعی ہیں یہ. حسن بصری ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, ابراہیم النخعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, سعید ابن مسیب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, سعید ابن جبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اب تابعی کا عمل, یہ سب تابعی ہیں, تابعی کا عمل دلیل اگر ہے آپ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر کے تابعی ہیں سعید ابن مسیب, ان سے اوپر کے تابعی ہیں سعید ابن جبیر, سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. آپ چھوڑیں گے ہاتھ؟ نہیں, بولیں گے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہاتھ. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو اب آپ نے چھوڑا نا تابعی کو, آپ نے ہاتھ تو نہیں چھوڑے, تابعی کو چھوڑ دیا. تو آپ تابعی کو چھوڑنے سے مجرم نہیں ہوتے, امام ابو حنیفہ سے بڑے تابعی کو چھوڑ کے آپ مجرم نہیں ہوتے, اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں, وہ بھی ہے وہ ضعیف. اور ہمارے پاس اگر کسی مسئلے میں دلیل ہو اور ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑتے, ان کے کسی مسئلے کو چھوڑتے, ہم مجرم؟ ہم ان کو نہیں چھوڑے, ہم ان کے ان مسائل کو چھوڑتے ہیں جو دلیل سے ٹکراتے ہیں. آپ تو دوسروں کو چھوڑ ہی دیتے. کیوں بھائی؟ امام شافعی کو چھوڑے تو کیسا چھوڑے؟ کبھی تو بھی آتے ان کے پاس؟ کوئی ایک تو فتوا لیتے ان سے؟ کبھی نہیں, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے. ایک کا ہو کے رہنا, لوگ عجیب مثال دیتے ہیں, بولتے ایک ہی ہو کے رہنا. اے اللہ کے بندے, بیوی بن رہا تو اللہ نے چار کی اجازت دی ہے, تو بنا تو کیا بنا, ایک ہی ہو کے رہنا. یہ نکاح کا مسئلہ یہاں کہاں سے آیا؟ نکاح کا مسئلہ عورت کے لیے الگ ہے, مرد کے لیے الگ ہے. ایک عورت ایک سے زیادہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک مرد چار نکاح کر سکتا ہے. فن کی ہوں محتاب الگ ہوں, جو پسند ہو. تو دلیل بھی ایسے دیتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے, کہاں کی دلیل کہاں فٹ کرتے ہیں. اگر دلیل ایسی فٹ کرنا آدمی شروع کرے تو اس کے لیے تقلیدی اچھی ہے کہ وہ آگ بن کر کے کسی واقعی عالم کے پیچھے چلے. کیونکہ اگر ایسا آدمی ہو کہ جو دلیلوں کے ساتھ کھلواڑا کرتا ہو, ایسا آدمی دین کے ساتھ معاملہ پورا دین کا خراب کر دے گا, ایسا آدمی دین میں مصیبت پیدا کرے گا. تو آپ بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے ائمہ, ان کو مستقل ہمیشہ کے لیے سلام کر دیتے, ان کی بات نہیں مانتے. اور ایک بات اگر ہم کسی عالم کی چھوڑ دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ہم کیسے مجرم ہو جاتے ہیں؟ وہ بھی دلیل کی بنیاد پر. یہ ہمارا منہج ہے, یہ ان کا منہج ہے, اور اس کے باوجود دعویٰ ہے ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. یہ دعویٰ کتنا اپنی ذات میں کتنا سچ ہے, آپ اس پر غور کریں. تو ابن عبد البر نے بات کہی ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی 3949 پر یہ روایت موجود ہے کہ ابراہیم النخعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو کیا آج ان کی وجہ سے کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. تو جب تابعی ان کے عمل کو دیکھ کر آپ ہم کو عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, تو آپ بھی تو کرو. آپ نہیں کر رہے, ہم کو کیوں کروا رہے؟ دونوں کے لیے الگ الگ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ دلائل ہیں جو اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا حدیث علی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی یا سنن ابی داؤد کی, اس میں راوی ہے ضعیف ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے, وہی راوی اس میں ہے, اس لیے پرابلم وہی ہے, وہ راوی متروک ہے. اسی طرح سے اخلاق النبوہ کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں, حضرت انس کی سخت ضعیف ہے. اسی طرح سے بے سند روایت ہے جو حضرت علی کی آئی ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے, معتبر نہیں ہے, دلیل اس کی سند ہی نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت علی کی روایت ہے جو فصلی لربک ونہر کے سلسلے میں ہے, اس کا حال آپ نے دیکھا کہ خود محقق نے بتایا کہ اس میں یہ لفظ تھا میں نے یہ ڈال دیا. تو یہ ساری روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں. اینڈ میں بچ جاتا ہے کیا, اتنے سب پاگل ہیں کیا؟ تو ہم بولیں گے ہم نے چیک اپ اب تک کیا نہیں ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ پھر ہم وہ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, اتنے بڑے بڑے امام ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے سینے پر کی روایت کو بیان کیا اور ان کا خود کا قول بھی وہ ہے, تو ان کے بارے میں آپ کا, ان کو آپ پاگل کہو گے, ان کو آپ جاہل کہو گے, ان کو آپ اندھا کہو گے, کیا کہو گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کیا دلائل ہیں. اس سلسلے میں پہلی روایت اور اس پہ ہم اعتراضات بھی دیکھتے چلیں گے اور اس کے تعلق سے ہمارا نتیجہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے. پہلی روایت ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ, تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. یہ روایت ایک دلیل ہے ان دلائل میں سے جس کی بنیاد پر ہم نماز میں قیام کی حالت میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور دائیں کو بائیں پر رکھتے ہیں, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. آپ نے دیکھا وہاں پر ابن ابی شیبہ میں روایت تھی وائل ابن حجر ہی کی جس میں ناف کے نیچے کا ذکر تھا, لیکن محققین علماء میں سے کسی نے بھی وائل ابن حجر کی روایت ناف کے نیچے کی بیان نہیں کی ہے. اصل روایت جو بیان کی علماء نے دلیل میں سینے پر باندھنے کے سلسلے میں وہ یہی روایت ہے وائل ابن حجر کی جو ابن خزیمہ میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں. اس روایت کی سند پر اعتراضات ہیں. اس روایت کے سلسلے میں کیا اعتراض ہے؟ نمبر ایک, اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے مؤمل ابن اسماعیل, مؤمل ابن اسماعیل, اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اور واقعی اس راوی کا حافظہ خراب تھا, یہ صحیح الحفظ ہے, اور علماء نے اس کے حافظے کے بارے میں باتیں کہی ہیں کہ یہ یعنی برے حافظے کا تھا, لہذا اس راوی کی روایت سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا, اگر ایک راوی ایسا ہو جس کا حافظہ خراب ہو لیکن وہی بات کوئی اور راوی بھی بیان کر رہا ہو, چاہے وہ متابع ہو یا شاہد ہو, وہ راوی ایک دم گرا پڑا نہ ہو, وہ راوی اس درجہ ضعیف نہ ہو کہ وہ شواہد اور متابعات میں ذکر کرنے لائق نہ ہو, تو پھر ایسی روایت کو سپورٹ مل سکتا ہے دوسری روایتوں سے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر حافظہ خراب ہے یہ بات جو بول رہا ہے, اگر دوسرا اگر کوئی بولتا ہے ویسے ہی حافظے والا, دونوں کی بات مل کر معتبر بن سکتی ہے, خبر ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. ایسا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے پہلے اس کا لیول کیا ہے, یہ راوی کیسا ہے, دینداری میں غیر معتبر ہے یا یادداشت خراب ہے, کیا ہے, کیوں ضعیف ہے اور کیسے لیول کا راوی ہے. اس کے بارے میں ابو حاتم الرازی کہتے ہیں صدوق, یہ راوی سچا ہے, شدید فی السنہ, سنت میں بہت پابند ہے, شدید ہے, یعنی سلف کے عقیدے پر ہے. سنہ سلف عام طور سے عقیدے کے لیے بھی بولتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے بھی بولتے تھے, تو سنت میں بہت پختہ ہے. کثیر الخطا, بہت غلطیاں کرتا ہے, روایت بیان کرنے میں غلطی کر جاتا ہے سچا, جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا ہے, قابل اعتبار ہے, سنت کا پابند ہے, عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو, لیکن کیا ہے, حدیث بیان کر یادداشت خراب ہے. ایک آدمی اگر غلطیاں کرتا ہے کوئی خبر پہنچانے میں تو کیا کس بات کی علامت ہے, یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر غلطی ہو رہی ہے, یادداشت خراب ہے, یہ جھوٹا تو نہیں ہے, یادداشت اس کی خراب ہے. اس راوی کے بارے میں امام الحیثمی کہتے ہیں مجمع الزوائد میں, کہتے ہیں وہ ایک روایت نقل کرنے کے بعد اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں وفیہ مؤمل ابن اسماعیل, اس روایت کی سند میں مؤمل ابن اسماعیل ہے, وہ ثقہ, وہ راوی کیسا ہے, ثقہ ہے, ثقہ کا مطلب فقہ نہیں, ہاں فا والا سن رہے ہوں گے, فرض والا ثقہ, سا والا سمر والا, ثلاثہ والا, یہ راوی کیا ہے, ثقہ ہے یعنی معتبر ہیں، قابل اعتبار ہیں. وقیل فیہ، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، انہ کثیر الخطا، یہ بہت کثرت سے خطا کرتا ہے، روایت بیان کرنے میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن راوی کیسا ہے؟ قابل اعتبار ہے. تو یہ راوی یادداشت کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اس راوی کو امام البخاری نے منکر الحدیث کہا ہے، اور امام البخاری کسی کو منکر الحدیث کہیں تو یہ بہت سخت جرح ہوتی ہے، یعنی یہ راوی بہت سخت ضعیف ہے، اس کی روایت قابل اعتبار نہیں. تو امام البخاری اگر کسی کو منکر الحدیث کہیں تو ان کی طرف سے بہت سٹرانگ اس کا ریجیکشن ہوتا ہے، اس راوی کو سخت ضعیف کہنا ہوتا ہے. کیا واقعی امام البخاری نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے؟ امام البخاری کی کتابیں صرف صحیح بخاری ہیں؟ نہیں، اور بھی مسائل میں کتابیں ہیں، بلکہ امام البخاری کی راویوں کے بارے میں بھی کتابیں ہیں. مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے تاریخ التاریخ الکبیر، اسی طرح سے التاریخ الصغیر، بعد نے اوسط بھی ذکر کی ہے، اور بعد نے کہا کہ اب الضعفاء ہی وہ ہے. تو امام البخاری کی کتابیں ہیں راویوں کے بارے میں، کون سا راوی معتبر ہے، کون سا معتبر نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا بات ہے. تو راویوں کی کتابیں امام البخاری کی ہے. واقعی اگر امام البخاری نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے تو اپنی کتاب میں چپ بیٹھیں گے اور باہر بولیں گے؟ ان کی کتاب میں اگر یہ راوی ہے تو ظاہر بات ہے اگر ان کے نزدیک وہ راوی منکر الحدیث ہے اس کو وہ لکھیں گے کہ منکر الحدیث ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام البخاری کی تاریخ کبیر میں امام البخاری نے مؤمل ابن اسماعیل کو ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے 2107 پر، اس کا نام آ رہا ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ مؤمل ابن اسماعیل ابو عبد الرحمن کنیت ہے، آل عمر ابن خطاب میں سے ہیں اور قرشی ہیں، اور ثوری سے سنا، سفیان ثوری سے، اور حماد ابن سلمہ سے روایت نقل کی، اور مات سند خمس اوسط و مئتین، 205 یا 206 میں وفات ہوئی، بصری ہے، مکہ میں رہتے تھے. ختم. منکر الحدیث ہے؟ نہیں بول رہے امام بخاری اسے. اس کے بارے میں کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات ہوئی، کہاں رہتے تھے، کب وفات ہوئی اور کس کی فیملی کے، ٹھیک ہے، منکر الحدیث کہاں ہیں؟ اگر واقعی امام البخاری کے نزدیک یہ راوی منکر الحدیث گرا پڑا ہے، وہ اپنی کتاب میں جب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کیوں نہیں لکھا اس کو؟ اس سے نیچے ایک راوی ہے، اس کا نام ہے مؤمل ابن سعید، اس کو امام البخاری نے منکر الحدیث کہا ہے. علماء نے کہا بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو کہ اس کی بجائے نقل کرنے والے نے جو امام البخاری کی کتاب سے نقل کیا، مثلا مزی، ان کی کتاب میں انہوں نے غلطی سے لکھ دیا، یا ناسخ نے لکھ دیا کہ اس کی بجائے اس کو لکھ دیا، ایسا بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. کوئی آدمی بولا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، نہیں بھی تو ہوا ہو سکتا ہے. منکر الحدیث امام البخاری کی بہت سخت جرح ہے. جرح کا مطلب ہوتا ہے اس کو ضعیف بولنا، کینسل کرنا اس کو، ریجیکٹ کرنا اس کو. تو اگر واقعی وہ ایسا ہے تو ایک ان کی کتاب میں ہوگا، دو ان کی کتاب میں نہیں ہوگا. راویوں کی کتاب میں وہ منکر الحدیث اس کے اوپر لیبل لگے گا، نہیں لگ رہا. اور اگر اتنا ضعیف ہے تو صحیح بخاری جیسی کتاب میں وہ آئے گا. ایسا راوی جو ایک دم گرا پڑا ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں آئے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ منکر الحدیث لکھا ہوا تاریخ کبیر میں تو نہیں ہے، لیکن امام البخاری نے صحیح بخاری میں دو جگہ مؤمل کو ذکر کیا ہے کہ مؤمل نے ایسا ایسا کہا ہے، مؤمل کی روایت میں ایسا ہے. تو اگر واقعی یہ راوی اتنا ضعیف ہے تو کیا امام البخاری اتنے ضعیف راوی کو صحیح بخاری میں ذکر کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن امام البخاری نے اس کو دو جگہ ذکر کیا. کہاں کہاں ہے؟ ایک تو ہے کتاب الفتن میں، باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. یہ حدیث نقل کر کے امام البخاری کہتے ہیں وقال مؤمل حدثنا حماد ابن زید کذا وکذا. مؤمل نے یوں کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے اور آگے پوری بات بیان کی ہے. یہاں صحیح بخاری میں متابعات میں امام البخاری نے مؤمل کا تذکرہ کیا ہے. امام البخاری کے نزدیک ایسا راوی سپورٹ میں بھی ذکر کرنے لائق نہیں ہوتا ہے. اگر واقعی وہ منکر الحدیث ہوتا صحیح بخاری میں اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں. یہ درس بہت بھاری جا رہا ہوگا بہت لوگوں پہ. اسی طرح سے یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مؤمل ہے, یہ کون سا مؤمل ہے؟ مؤمل ابن سعید, بخاری میں تو صرف مؤمل لفظ آ رہا ہے. تو یہ مؤمل ابن ہشام ہے, مؤمل ابن سعید ہے, مؤمل ابن اسماعیل ہے, کون ہے؟ مؤمل نام کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسا کیسا کر رہے ہو کہ آپ کا مؤمل ہے یہ؟ آپ کا مؤمل نہیں ہے, آپ کا مؤمل کہاں سے آ گیا یہ؟ یہی روایت دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے پر جہنم میں جائیں گے, قاتل مقتول. یہی روایت آپ کے مانے ہوئے عالم امام الطحاوی کی کتاب ہے, وہ بھی حدیثوں کی کتاب ہے, شرح مشکل الآثار. اس میں اسی سند سے انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے, حدثنا بکار ابن قتیبہ قال حدثنا مؤمل ابن اسماعیل قال حدثنا حماد, پھر وہی آ رہا ہے حماد ابن سلامہ. پوری سند وہی ہے لیکن امام الطحاوی نے وہاں پر بتا دیا کہ یہ مؤمل کون ہے, یہ مؤمل ابن اسماعیل ہے. امام البخاری ضروری نہیں سمجھے وہاں پر کہ بتائیں کہ یہ مؤمل کون ہے, یہ مؤمل بس کہہ دیا. اور محدثین کو معلوم ہے کہ حماد سے نقل کرنے والا کون ہے مؤمل, یہ دوسروں کو معلوم نہیں ہے, ان کا پرابلم ہے. لیکن محدثین کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے سفیان سے نقل کیا ہے, فلاں نے فلاں سے روایت لی ہے, تو وہ جانتے ہوتے ہیں. تو بخاری کا مؤمل بھی وہی مؤمل ہے جو تحاوی میں, تحاوی کی مشکل الآثار میں ہے, شرح مشکل الآثار میں ہے. اور یہی سند بیعین ہی امام احمد نے نقل کی ہے مسند احمد میں, اس میں بھی مؤمل ابن اسماعیل کی صراحت موجود ہے. معلوم ہوا بخاری کا یہ جو مؤمل ہے وہ وہی مؤمل ہے, ہمارا مؤمل ہی ہے مؤمل ابن اسماعیل. تو کوئی آدمی شبہ میں ہو, یہ کسی کو نہیں ملے تو دیکھیے, یہ شرح مشکل الآثار میں جلد 10 صفحہ نمبر 275 روایت نمبر 4085 پہ ہے. اس میں مؤمل ابن اسماعیل تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن حجر نے خود فتح الباری میں بتایا کہ یہ مؤمل کون ہے, یہ ابن اسماعیل ہے. ٹھیک ہے, آ گیا ہے بخاری میں. اور ایک حدیث بخاری کی ہے جو کتاب الصلح, صحیح بخاری کتاب الصلح, اس میں حدیث نمبر 2700 اس پر بھی امام البخاری نے کہا لم یذکر مؤمل کدا و کدا, انہیں آگے بات بیان کی ہے. مؤمل نے ایسا تذکرہ نہیں کیا ہے, ابو جندل کا تذکرہ نہیں کیا ہے سفیان سے. تو مؤمل کا نام پھر بخاری میں آ رہا ہے, صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر. یہ بھی مؤمل کون ہے؟ تو حنفی عالم علامہ عینی کہتے ہیں کہ اراد ان مؤمل ابن اسماعیل, امام بخاری کی مراد اس مؤمل سے کون سا مؤمل ہے؟ مؤمل ابن اسماعیل. یہ عمدۃ القاری جلد 13 صفحہ نمبر 279 پر ہے. تو اس اعتبار سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤمل قابل اعتبار راوی ہے, امام البخاری کے نزدیک قابل اعتبار ہے, اتنا قابل اعتبار ہے کہ اس کو سپورٹ میں لایا جا سکتا ہے. اور زمین پر پڑھی جانے والی سب سے معتبر کتاب قرآن کے بعد حدیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اس میں وہ اس راوی کا تذکرہ کر رہے ہیں, اگر واقعی ان کے نزدیک اتنا گرا پڑا راوی ہے صحیح بخاری میں کیوں لائیں گے اس کو؟ تو معلوم ہوا کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام البخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے, نہ ان کی اپنی راویوں کی کتاب میں وہ راوی ایسا ہے, نہ انہوں نے صحیح بخاری سے باہر اس کو رکھا بلکہ اس کو لے کر آئے. علماء نے کہا ہے کہ جو صحیح بخاری میں آ جائے یہ بہت, یعنی اس نے جاواز القنطرہ, اس نے پل پار کر دیا جو بخاری میں جس کا نام آ جائے, اعتبار کے اعتبار سے وہ قابل اعتبار ہو گیا. تو دو جگہ, ایک نہیں دو جگہ صحیح بخاری میں مؤمل کا تذکرہ ہم کو مل رہا ہے. امام بخاری کے شاگرد امام الترمذی, انہوں نے بھی ایک حدیث سنن الترمذی میں کتاب الزکاة حدیث نمبر 672, لمبی روایت ہے کہ ایک عورت اگر شوہر کے مال میں سے خرچ کرے اس کو بھی ثواب ملے گا, شوہر کو بھی, یہ روایت نقل کی ہے. اور یہ روایت مؤمل ہی کی ہے، مؤمل نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت نقل کر کے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت کیسی ہے؟ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو مؤمل کی روایت کو امام البخاری کے شاگرد امام ترمذی نے کیا کہا ہے؟ صحیح روایت ہے، تو ان کے نزدیک بھی راوی کیا ہے؟ قابل اعتبار ہے۔ اور آگے آئیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ امام آپ کے خود البانی صاحب، دیکھو شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اس اعتبار سے روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے، جو لوگ یہ نہیں جانتے ہیں اور جن کے پاس صحیح ابن خزیمہ نہیں، ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ صحیح ابن خزیمہ میں شیخ البانی نے یہ روایت نقل کی ہے جو وائل ابن حجر کی ہے، اور اس کے نیچے حاشیے میں کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن مؤملا وهو ابن اسماعیل سیء الحفظ، اس لیے کہ مؤمل، اس کا راوی مؤمل ابن اسماعیل برے حافظے والا تھا۔ لیکن کہتے لیکن الحدیث صحیح، لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ کہتے جاء من طرق اخرى بمعناه، اس لیے کہ یہ حدیث اسی معنی میں دوسرے طرق سے آئی ہے، دوسرے طریق ہیں، دوسری روایتیں ہیں جن میں بھی سینے پر باندھنے کا ذکر ملتا ہے، تو سپورٹ اس کو مل رہا ہے۔ وفي الوضع على الصدر احاديث تشهد له، سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں جو اس روایت کے لیے شاہد بنتی ہیں جو دوسرے صحابہ سے آئی ہیں۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو دوسرے صحابی سے آئے، بات وہی ہو صحابی الگ ہو۔ تو شیخ البانی نے اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے۔ اس لیے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو توبہ کرے، بعض لوگ بول رہے ہیں ایسا کہ شیخ البانی نے خود دیکھو اس کو ضعیف کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیخ البانی نے راوی کو ضعیف کہا ہے، لیکن کہا کہ اس کے سپورٹ میں روایتیں ہیں، اس لیے حدیث کیا ہے؟ لیکن الحدیث صحیح، لیکن حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی نے تو بھی اس حدیث کو صحیح بتایا کہ تو تمہاری البانی، تو کوئی دوسرا عالم ہم کو بتاؤ جس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو۔ اب آپ ڈھونڈنے لگیں گے، بعض اوقات اتنی کھلی بات ہوتی ہے لیکن وہ ملتی نہیں۔ تو کیا کسی عالم نے کہا ہے کہ وائل ابن حجر کی حدیث صحیح ہے؟ کسی محدث کا قول نقل کرو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ ہے یا یہ جہالت ہے، دو میں سے ایک ہے۔ جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کے سامنے نہیں لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ کس نے نقل کیا ہے اس حدیث کو؟ امام ابن خزیمہ، ابن خزیمہ امام بخاری کی شاگرد، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے یا حسن ہے یا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جب علماء نے کہا، اہل حدیث علماء نے کہا کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابن خزیمہ پر جھوٹ ہے، اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، لیکن اہل حدیث بول رہے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہے، واقعی بات یہ ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیسے صحیح کہا ہے؟ ابن خزیمہ نے جو کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام دیتے وقت میں انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھیے۔ کہتے ہیں مختصر المختصر، مختصر کی بھی مختصر، یہ کتاب کیسی ہے؟ مختصر المختصر من المسند الصحیح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی روایتیں جو مسند ہوں، سند جڑی ہوئی ہو اور صحیح ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی میں اس کتاب میں ایسی حدیثیں ذکر کرنے والا ہوں، ابھی تو نام چل رہا ہے کتاب کا، آگے حدیثیں آنے والی ہیں، تو نام کیا دے رہے ہیں؟ مختصر المختصر من المسند الصحیح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی سندوں کی صحیح حدیثیں۔ تو اس کا مطلب آگے آنے والی حدیثیں کیا ان کے نزدیک؟ یہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی کہے میں تم سے ابھی جو حدیثیں بیان کرنے والا ہوں سب، اور پھر 50 حدیثیں بیان کرے، اور پھر کوئی آدمی کہے کہ اس نے کب کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو اس کی اس کا علم کتنا گہرا ہے سمجھ میں آیا نا آپ کو. ایک آدمی کتاب لکھے اور پہلے صفحے پہ لکھے کہ آگے جو حدیثیں آنے والی ہیں سب صحیح ہیں, اور پھر 100 حدیثیں بیان کریں اور کسی حدیث کے سامنے نہ لکھے کہ یہ صحیح ہے, کیا آپ یہ بول سکتے ہو کہ اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں؟ اس نے کب بولا ہے صحیح ہے؟ اس نے بولا پہلے ہی بولا تھا نا سب صحیح ہے, پہلے ہی صحیح بول دیا میں نے. اب اس کے بعد جتنی حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں اس کتاب میں, وہ پہلا جملہ سب پر آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر ابن خزیمہ نے کہا من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں کتاب اور یہ حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی سندوں کی صحیح حدیثیں ہیں, ان میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جو وائل ابن حجر کی ہے. تو ابن خزیمہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے, اور آگے بھی انہوں نے بات کہی ہے, اتنا کافی میرے خیال سے. تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا بنقل العدل عن العدل, پورا ہی سن لیجئے, تقوی کے اعتبار سے معتبر راوی سے جس کو معتبر راوی نے لیا ہو, موصولا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہو, من غیر قطع فی اثناء الاسناد جس کی سند میں کہیں سے ٹوٹا ہوا معاملہ نہ ہو, سند جڑی ہوئی ہو, ولا جرح فی ناقل الاخبار جس کے نقل کرنے والوں میں کوئی جرح نہ ہو, یعنی جرح مقبول نہ ہو, فائنلی وہ جرح کے لائق نہ ہو, ورنہ جرح دیکھیں گے بڑے بڑے اماموں پہ بھی جرح ہے لیکن آخری بات جرح یا تو قبول کی جاتی ہے تو نہیں بھی کی جاتی ہے. تو کہا کہ جس کے نقل کرنے والوں پر کوئی جرح نہ ہو, جو جرح کے لائق نہ ہو. اللہ تی نذکرہا بمشیئت اللہ تعالی, اللہ کی مشیت سے ہم جس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر ابن خزیمہ نے ابتدائی میں کتاب کے نام بتاتے وقت میں بات کہی کہ میں حدیثیں جو ذکر کر رہا ہوں میرے نزدیک کیا ہیں؟ صحیح ہیں. تو اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے. ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے فتح الباری میں, اور اس کو ضعیف نہیں کہا ہے. ابن حجر کہتے ہیں وقد روا ابن خزیمہ من حدیث وائل انہ وضعہما علی صدرہ, ابن خزیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے. اس کے بعد ابن حجر نے نہیں کہا یہ حدیث ضعیف ہے, نہیں کہا. ابن حجر کا قاعدہ کتاب میں فتح الباری میں کیا ہے؟ ابن حجر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اس میں حدیث بیان کروں گا اس کی تشریح میں, بخاری کی تشریح میں, اور کہتے ہیں منتزعا کل ذلک من امہات المسانید والجوامع والمستخرجات والاجزاء والفوائد, حدیث کی مختلف قسم کی کتابوں سے میں حدیث نکال نکال کے بخاری کی شرح میں ذکر کروں گا, اور کیسے بشرط صحت او الحسن فیما اوردہ من ذلک, میں اس شرط کے ساتھ حدیث نقل کروں گا کہ وہ یا تو صحیح ہوں گی یا تو حسن ہوں گی. یعنی بخاری کی تشریح میں لکھی ہوئی کتاب فتح الباری, اس میں جو بھی حدیثیں میں ذکر کروں گا جو بخاری کے باہر کی ہیں, میں وہی حدیثیں ذکر کروں گا جو یا تو صحیح ہوں گی یا تو حسن ہوں گی. ہاں اگر کہیں ضعیف تھی, جیسے کہ وہ ناف کے نیچے کی حدیث ہے اس کی حضرت علی کی, ابن حجر نے ذکر کیا ہے اس کو لیکن کہا کہ یہ ضعیف ہے. تو اس کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ضعیف نہیں کہا ہے. تو ان کی شروعات کی جو شرط ہے اپنی کتاب کی وہ یہ کہ جو بھی حدیث میں ذکر کروں گا وہ ان کے نزدیک, کسی کو ابن حجر سے اتفاق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے, کسی کو ابن خزیمہ کی بات ماننی ہے نہیں ماننی الگ بات ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اس حدیث کو کسی نے صحیح حسن نہیں کہا ہے. ابن حجر کی شرط یہ ہے میری کتاب میں میں صرف صحیح حسن ذکر کروں گا اس سلسلے میں, اور انہوں نے وائل ابن حجر کی حدیث ذکر کی اور اس پر جرح نہیں کی. یہ فتح الباری میں جلد 2 صفحہ نمبر 224 پر یا کسی اور جلد میں فرق ہو سکتا ہے, اس پر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہدایہ کی تخریج, ہدایہ جانتے ہیں حنفی مذہب کی فقہ کی سب سے معتبر کتاب ہدایہ, اس میں ذکر کی ہوئی حدیثیں اس کی تخریج کی ہے, یعنی وہ کہاں کہاں وہ حدیثیں ہیں, اس کو حنفی عالم الزیلعی نے ذکر کیا ہے. ان کی کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ, تو اس کتاب میں انہوں نے دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں، حضرت علی کی ناک کے نیچے والی حدیث بھی ذکر کی ہے اور وائل ابن حجر کی سینے پر کی بھی حدیث ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا احادیث الخصوم، ہمارے مخالف کی حدیث کون سی ہے، یعنی حنفی کے مخالف حدیث کون سی ہے، سینے پہ کی حدیث، وائل ابن حجر کی حدیث، انہوں نے اس کو ذکر کیا اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ لیکن جب حضرت علی کی روایت بیان کی ناف کے نیچے کی، کہا اس میں یہ راوی ہے جو ضعیف ہے، تو جہاں وہ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اس راوی کو، انہوں نے اس کو تو ذکر کیا ہے، لیکن وائل ابن حجر کی روایت کو ذکر کر کے انہوں نے اس پر کوئی جرا نہیں کی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے سوچنے کی ہے۔ دوسری روایت ہماری دلیل میں یہ ہے جس کو طاؤس تابعی نے بیان کیا ہے، طاؤس تابعی ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے، طاؤس کہتے ہیں تابعی، امام ابو حنیفہ بھی کیا ہیں، بہت سارے علماء کے نزدیک تابعی ہیں، بعض کے نزدیک نہیں ہیں، دارقطنی نہیں مانتے ان کو تابعی اور دوسرے علماء بعض نہیں مانتے ہیں، لیکن ابن حجر مانتے ہیں، خطیب بغدادی وغیرہ اور علماء مانتے ہیں۔ تو طاؤس تابعی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں کو باندھ لیتے اپنے سینے پر جبکہ آپ نماز میں ہوتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ طاؤس۔ طاؤس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز میں سینے پر رکھتے تھے۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ روایت سنن ابی داؤد میں نہیں ہے، یہ تمہارے اہل حدیث لوگوں نے زبردستی اس کو داخل کیے سنن ابی داؤد میں، وہ ابو داؤد میں تھی ہی نہیں، اہل حدیث نے پہلے کتابیں چھاپے، جب انہوں نے چھاپے تو اس میں اس کو ڈال دیے۔ یہ کہاں تھی؟ یہ مراسیل میں تھی۔ ایک اور کتاب ہے امام ابو داؤد کی، المراسیل، وہ امام ابو داؤد ہی کی ہے اور اس میں انہوں نے مرسل روایت نقل کی ہیں۔ تو اہل حدیث نے کیا کیے، وہاں کے سب اٹھا کے وہاں کی روایت لا کے سنن ابی داؤد میں لائے۔ کیوں؟ اس کو معتبر بنانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیاہ ستہ میں آ جائے گی، کتب ستہ میں آ جائے گی۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ابو داؤد کے کئی نسخے ہیں، ابن الاعرابی اور ابن داسا لؤلؤی اور اس کے علاوہ بھی نسخہ ہے، تو اس میں ابن الاعرابی کے نسخے میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابو داؤد کا طریقہ تھا ویسے ہی جیسے امام مالک کا تھا، تو ہر سال جب بھی درس دیتے تھے سنن ابی داؤد کا، کچھ حدیثیں کم کرتے تھے، کچھ بڑھا دیتے تھے۔ اس میں ان کے شاگرد جو نقل کرتے تھے وہ سنن ابی داؤد ہو جاتی تھی کہ ہم نے ان سے یہ کتاب سنی، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، لکھتے بھی تھے اور اس کا درس دیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حدیث بیان کرتا تھا محدث، اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے اس کو، تو وہ ان کی کتاب پوری مانی جاتی تھی، ایسا اس کو روایت کرنا کہتے تھے، املا ہوتا تھا وہ۔ تو امام ابو داؤد یعنی مختلف ادوار میں انہوں نے سنن ابی داؤد کے املا کیا ہے اس کو، اور انہی کی یعنی کئی املا کی وجہ سے، کئی بار اس کو پیش کرنے کی وجہ سے کئی نسخے اس کے ہیں، ان کے مختلف شاگرد ہیں، لؤلؤی، ابن داسا اور اسی طرح سے پھر اور بھی دوسرے ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے وہ نسخے جمع کیے ہیں۔ تو ابن الاعرابی کے نسخے میں یہ ہے، اور ابن الاعرابی ہی کے نسخے میں ناف کی نیچے کی حدیث ہے، دوسرے نسخوں میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا ہم کو یہ نہیں سمجھ رہا، تم آگے تھوڑا اور سمجھاؤ۔ خلیل احمد سہارنپوری، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ حنفی عالم ہے اور انہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، بذل المجہود، بذل المجہود یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنن ابی داؤد کی شرح۔ لوگ بولیں گے شرح کیا، ہم کو جب سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو شرح کس کو کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں کسی کتاب کی تشریح کرنا، تشریح کہتے ہیں اس کو پھیلانا، سمجھانا۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیثوں کو سمجھایا ہے دیوبندی حنفی عالم خلیل احمد سہارنپوری نے۔ اس میں انہوں نے جو نسخہ استعمال کیا ہے، جس نسخے کی شرح کی ہے، اس میں یہ ہے، آپ کے لوگوں نے بھی تو کیا نا، تو نسخہ آپ کے پاس بھی وہی ہے جس میں یہ روایت موجود ہے. تو خلیل احمد سہارنپوری نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ابن العربی کے نسخے میں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ سنن ابی داؤد ہی میں ہے، لیکن کسی نسخے میں وہ ہے کسی میں نہیں، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا سنن ابی داؤد میں نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے، اس میں رہنے سے ہی معتبر ہوتا ہے. المراسل کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ امام ابو داؤد کی. امام ابو داؤد اگر کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں، اگر اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں، کیا وہ جھوٹی ہو جاتی ہے؟ وہ غیر معتبر ہو جاتی ہے؟ کوئی ایک عالم اگر ایک جمعہ کو لکھی ہوئی کتاب ہی معتبر ہوتی، اگر وہ کسی اور زمانے میں لکھے اور کوئی علاقے میں جا کے کتاب لکھے، کسی اور دور میں لکھے کتاب، کیا وہ معتبر نہیں ہوتی ہے؟ ایک معتبر عالم کی تمام کتابیں معتبر ہوتی ہیں. مان لیا جائے کہ مراسیل میں، تب بھی معتبر ہے. کیوں؟ لکھنے والا کون ہے؟ وہی جس نے سنن لکھی ہے. تو اصل یہ کتاب سنن ابی داؤد ہی میں ہے، لیکن کون سے نسخے میں ہے؟ ابن العربی کے نسخے میں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بذل المجہود جلد 4 صفحہ 482. ایک اعتراض اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام سلیمان ابن موسیٰ ہے، وہ معتبر نہیں ہے. ہمارا کہنا ہے کہ وہ معتبر ہے، لیکن ایک دم پکا نہیں ہے، تھوڑا سا یادداشت میں ہلکا پن تھا، اس وجہ سے اس کی روایت کو ضعیف تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو حسن درجے کی روایت کہا جا سکتا ہے. سلیمان ابن موسیٰ کون ہے؟ سلیمان ابن موسیٰ الدمشقی الاشدق، اس کا نام یہ ہے. یاد یہ رکھیے کہ یہ راوی صحیح مسلم کے روات میں سے ہے. یہ راوی کون ہے؟ یہ صحیح مسلم کے راویوں میں سے راوی ہے. اس اعتبار سے امام مسلم نے اس راوی سے روایت لی ہے، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے یہ مسلم کے روات میں سے ہے. اس کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں صدوق، یہ سچا ہے. وقال النسائی لیس بالقوی، امام النسائی نے کہا کہ یہ مضبوط نہیں ہے. وقال البخاری عندہ مناکیر، امام البخاری کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ منکر روایتیں ہیں، اس کے پاس کچھ ایسی روایتیں ہیں جو معتبر روایتوں سے ٹکراتی ہیں. عندہ مناکیر، اس کو ابن امام الذہبی نے منطق لما فیہ وہو موثق، کتاب کا نام کیا ہے؟ جس راوی پر کلام کیا گیا ہے، کسی نے اس پر تنقید کی ہے لیکن وہ معتبر ہے، اس پر تنقید کی گئی ہے لیکن وہ ہے کیسا؟ معتبر. اس کتاب میں سلیمان ابن موسیٰ کو امام الذہبی نے ذکر کیا ہے. ابن حجر اس کے بارے میں کہتے، اس راوی کے بارے میں، صدوق، یہ راوی سچا ہے، فقیہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے کا اچھا درس تھا، یہ درس ایک دم سر دکھ رہا ہے، میں ہوں یاد نہیں ہے مجھ کو، ایسا ہو جائے گا. آج کے دن برداشت کر لو آپ اس کو، کیونکہ یہ اگر ریکارڈنگ آپ کے لیے ہو جائے گی، آپ اس کو 5 بار جب سنیں گے اور جب واقعی آپ کا معاملہ یہاں آ جائے گا کبھی، تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ابن حجر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں صدوق، فقیہ فی حدیثہ، یہ راوی سچا ہے اور اپنی حدیث میں فقیہ ہے. اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ فقیہ، یہ صدوق ہے اور فقیہ ہے. فی حدیثہ بعض لین، اس کی حدیث میں تھوڑا سا نرم پن ہے. بعض لین، تھوڑا سا نرم پن ہے، مضبوطی نہیں، تھوڑا سا نرم پن ہے. خولت قبل موتہ بقلیل، یہ اپنی موت سے پہلے تھوڑا سا اس کا حافظہ خراب ہو گیا. دیکھیے ابن حجر کتنے احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ سچا ہے، فقیہ ہے، فقیہ بہت مہارت، گہری سمجھ رکھنے والا ہے، اور اس کی حدیث میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تھوڑی سی نرمی ہے، اور موت سے پہلے تھوڑا سا حافظہ خراب ہو گیا تھا. ایسے راوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن الحدیث ہے، یہ ضعیف نہیں ہوتا ہے. ایسے راوی جس کی یادداشت میں تھوڑا سا ہلکا پن ہو، ایسے راوی کی حدیث کو صحیح کی بجائے حسن کہا جاتا ہے. تقریب و تہذیب میں ابن حجر نے کہا ہے. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ابن عدی کا قول اس کے بارے میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں ابن عدی، ہوا فقیہ، یہ راوی فقیہ ہے، راوین، روایت بیان کرنے والا ہے. حدث عنہ الثقات، اس راوی سے معتبر راویوں نے روایت نقل کیے ہیں، ثقات نے نقل کیا ہے، وہ ہوا احد العلماء، یہ علماء میں سے ایک راوی ہے، وہ ہوا احد العلماء روا احادیث ينفرد بها، اس نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں جس میں یہ اکیلا پڑ جاتا ہے، لا يرویها غیرہ، اور دوسرا کوئی یہ روایت نقل نہیں کرتا ہے، وہ ہوا عندی ثبت صدوق، میرے نزدیک یہ راوی ثبت ہے، صدوق ہے، پکا ہے، سچا ہے۔ یہ سیر عالم النبلاء میں ابن عدی نے یہ بات کہی ہے، یہ کتاب امام الذہبی کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیمان ابن موسیٰ الاشدق یہ صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے، صحیح مسلم نے جس راوی کو لیا ہے وہ معتبر راوی ہوتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں جو راوی آتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے، الا ہے کہ کوئی ایسی بات اس سے صادر ہو جس سے اس کی روایت غیر معتبر ثابت ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ دوسری روایت ہم کو مل رہی ہے جو کہ مرسل ہے، اور یہ کسی اور روایت کے سپورٹ میں آ سکتی ہے، کسی پچھلی روایت کس کی تھی، وائل ابن حجر کی، اگر اس کے ساتھ میں اگر جوڑ کے اس کو لیا جائے تب ہمارے نزدیک یہ معتبر ہو سکتی ہے۔ تو یہ سند کے اعتبار سے حسن درجے کی روایت ہے، لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ یہ مرسل روایت ہے۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے، اپنے اوپر کسی اور راوی کا ذکر نہ کرے، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے۔ ظاہر بات ہے کہ تابعی کی ملاقات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو تابعی نہیں صحابی ہوتے، تابعی کیسا رہتے؟ تو چونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو بیچ میں کون ہے جس نے حدیث بیان کی، معلوم نہیں، تو ایسی روایت معتبر نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کے سپورٹ میں کوئی اور روایت ہو، یہ ہمارا قاعدہ ہے۔ لیکن حنفی علماء کا قاعدہ کیا ہے؟ حنفی علماء کے لیے یہ دلیل معتبر ہے۔ کون کہتا ہے؟ آئیے، علامہ عینی بہت بڑے عالم گزرے حنفیوں میں سے، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی تشریح اس کو سمجھایا انہوں نے، اس میں کتاب العلم میں باب کتابۃ العلم میں کہتے ہیں المرسل حجۃ عندنا، مرسل روایت جو تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے ہمارے نزدیک حجت ہے، ہمارے نزدیک قابل قبول دلیل ہے۔ تو حنفیوں کے نزدیک مرسل روایت دلیل ہوتی ہے، اگر آپ کوئی روایت پیش نہ کریں، صرف طاؤس کی یہ روایت نقل کر دیں کسی کے لیے، حنفی کے لیے، اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ قاعدے سے وہ اس کو مان لے، کیونکہ ان کا قاعدہ یہی ہے، ان کو ماننا پڑے گا۔ مزید یہ کہ ظفر احمد تھانوی، یہ ان کی کتاب ہے اعلاء السنن، اس میں فی احکام المراسیل، مراسیل کے احکام، مرسل روایت کی کیا حیثیت ہے حنفیوں کے نزدیک، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے وہ اما اہل القرون الثلاثہ فمرسلہم مقبول عندنا مطلقا کما مر، کہتے ہیں جو تین دور کے لوگ ہیں، شروع کے جو تین دور ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو تین دور ہیں، ان ادوار میں اگر کوئی نقل کرتا ہے ایسی روایت جو مرسل ہے مطلقا بغیر کسی قید کے، ایسا ہو ویسا ہو، عراق کا ہو یا مکہ مدینہ، کوئی شرط نہیں، مطلقا ہمارے نزدیک دلیل ہے، ہمارے نزدیک مقبول ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ظفر احمد تھانوی۔ کون سی کتاب ہے؟ اعلاء السنن۔ آپ کے نزدیک مطلق مقبول ہے؟ طاؤس، طاؤس کون ہے؟ طاؤس تابعی ہیں۔ کیسے تابعی ہیں؟ امام الذہبی طاؤس ابن کیسان کے بارے میں کہتے ہیں، جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں ولازم ابن عباس مدتن، ایک مدت تک یہ ابن عباس کے ساتھ رہے ہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ طاؤس ابن کیسان ایک مدت تک ابن عباس کے ساتھ رہے ہیں، وہو معدود فی کبرائی اصحابہ، ابن عباس کے بڑے شاگردوں میں، بڑے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے بھی اوپر کے مرتبے کے ہیں۔ وہ ایک دم پکی بات کہہ رہے ہیں بغیر شک کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں کو باندھ لیتے، کہاں؟ سینے پر۔ اگر امام ابو حنیفہ تابعی ہونے کی وجہ سے ان کی بات ماننا چاہیے تو پھر طاؤس کی بات تابعی ہونے کی وجہ سے نہیں ماننا چاہیے؟ اور ابن حجر نے طاؤس کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے ابن عباس کا، کہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ طاؤس اہل جنت میں سے ہے، یعنی میرا گمان یہ ہے کہ طاؤس کن میں سے ہیں؟ اہل جنت میں سے. تو ہم اس کو دلیل نہیں بناتے ہیں، اہل جنت بھی خطا کر سکتا ہے، آخرت میں اس کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن دنیا میں نقل کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ صرف دلیل نہیں ہے. لیکن طاؤس کی روایت سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور یہ سپورٹ میں اس کے لیے وائل ابن حجر کی روایت موجود ہے اور بھی آگے روایتیں موجود ہیں، تو حنفی علماء کے نزدیک یہ روایت دلیل بننا چاہیے. ان کا قاعدہ یہ ہے جیسا کہ ظفر احمد تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ اہل القرون الثلاثہ تین دور کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی مرسل روایت نقل کرتا ہے ہمارے نزدیک مطلقاً مقبول ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے ہمارے نزدیک مقبول ہے. کیجئے قبول، جب آپ کے نزدیک مقبول ہے قبول کیجئے، پھر اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو قاعدہ بدلیے، یا تو قاعدہ بدلیے یا تو پھر قبول کیجئے. تو یہ دوسری روایت تھی طاؤس ابن کیسان کی. تیسری روایت جلدی جلدی میں نقل کرتا ہوں، تیسری روایت ہے حل طائی کی. لوگ بولیں گے حل طائی کی روایت نہیں، ہماری شامت آئی، حل طائی نہیں. تیسری روایت ہے حل طائی کی، صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں سے پھرتے دیکھا یا سلام پھیرتے دیکھا. ورأیتہ قال، اور میں نے آپ کو دیکھا، اور کہتے ہیں یضع ہذہ علی صدرہ، آپ یہ سینے پر رکھتے تھے، یعنی ہاتھ. اسی لیے یحییٰ ابن سعید القطان راوی ہیں، بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں وصف یحییٰ الیمنى علی الیسرى فوق المفصل، جوڑ پر رکھ کے دائیں کو بائیں پر رکھا اور کر کے بتایا سینے پہ یہ ایسا رکھتے تھے. تو اس سے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اس میں یہ بھی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ سفیان ثوری مدلس ہیں، اور مدلس کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے جب ان سے روایت کریں. سند میں ہے عن سفیان حدثنی سماک، سفیان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی سماک نے، تو سماک سے حدیث سننے کی صراحت سفیان نے کی ہے، اس لیے یہاں پر تدلیس کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ارے روایت میں غلطی ہوئی ہے، اور بہت طاقت لگائی یہ ثابت کرنے میں بعض لوگوں نے، نیموی نے بھی اور تقی عثمانی صاحب نے بھی تقریر ترمذی میں کہا گیا ایسا اس میں بتانے والے سے غلطی ہوئی. اصل الفاظ کیا ہونے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ وَيَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ، دائیں کو بائیں پر رکھتے تھے، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ، تو یہ کیا ہوا دائیں کو بائیں پر رکھتے تھے، تو کہا یہ غلطی ہے، صدری ہی کا لفظ نہیں تھا، کچھ لکھنے میں غلطی ہو گئی، لکھنے والے لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، انسان ہے بھائی. تو هَذِهِ عَلَى هَذِهِ لفظ تھا، هَذِهِ عَلَى صدری نہیں تھا، تو سینے کا لفظ ہی اس میں نہیں ہے. یہ تو مصیبت ہو گئی پھر، جب سینہ ہی نہیں آیا تو پھر مطلب پسینہ آئے گا نا آدمی کو، ایک دم دلیل ہی جا رہی اپنی، تو ہائی لفظ ہی نہیں ہے اس میں، بعد میں دیکھو صحیح ضعیف لفظ ہی نہیں ہے بول رہے. حالانکہ لفظ جب روایت میں نقل کیا ہے امام احمد جیسے آدمی نے، اتنے بڑے محدث نے، اور آپ بول رہے لفظ ہی نہیں ہے، تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ یہ مانتے ہو کہ امام احمد نے بھی لکھنے میں کچھ گڑبڑ کر دی ہے، غلطی ہو گئی ان سے، یا ان تک جیسا پہنچا ویسا پہنچا ہے امانداری کے ساتھ میں، تو ہادی ہی ہے یا صدری ہی ہے، کیا ہے؟ اب اگر فیصلہ کرنا ہے تو اور ایک روایت اس سلسلے میں آئی ہے جس کو التحقیق فی مسائل الخلاف، ابن الجوزی تلبیس ابلیس والے جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی ہے، بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو تبلیس ابلیس لکھتے ہیں بولتے ہیں، وہ تلبیس ابلیس ہے. ابلیس نے کیسا کیسا لوگوں کو دھوکہ دیا، تقریباً 200 صفحات صوفیوں پہ خرچ کیے انہوں نے، تو بہرحال تو ابن الجوزی محدثین میں سے بھی ہیں اور واعظ و نصیحت کرنے والوں میں سے بھی ہیں، سیرت پہ بھی کتاب لکھی ہے اور بہت کتابیں لکھی ہیں. ابن الجوزی نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے، یہی روایت، اور پوری سند سے روایت نقل کی ہے، اور آخر میں الفاظ کیا ہیں اس کے، وَيَضَوْ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، آپ اس کو اس پہ سینے پہ رکھتے تھے. تو اب وہاں پر ہادی ہی ہے یا صدر ہی کا جھگڑا نہیں رہا، ہادی ہی دو بار آ رہا ہے اور صدر ہی تیسری بار آ رہا ہے. تو ابن الجوزی کی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس روایت میں واقعی صدر کا لفظ ہے، اس روایت میں واقعی سینے کا لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے. اس کو ابن الجوزی نے التحقیق فی مسائل الخلاف میں جلد ایک صفحہ نمبر 338 اور روایت نمبر 434 پر، یا مسئلہ نمبر 434 پر ذکر کیا ہے. اس حدیث پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے سماک ابن حرب، اور یہ راوی ہے جو حدیث میں اضطراب، اس کی روایتوں میں اضطراب ہوتا ہے. اضطراب یہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے اس کی حدیثوں میں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا ترجیح دے، غلطی کون سی روایت اس کی صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. کئی مرتبہ کئی روایتیں بیان کر دیتا ہے جو آپس میں ہی ٹکرا جاتی ہیں، ترجیح دینا ممکن نہیں ہوتا ہے. مضطرب الحدیث ہے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے تو اس کی حدیث نہیں لینا چاہیے. کیوں لے رہے آپ؟ ذرا ٹھہرو. اس لیے لے رہے ہیں اس لیے کہ اس راوی کے بارے میں اگرچہ یہ ذرا ہے کہ اس کی روایتوں میں اضطراب ہوتا ہے، لیکن اس کی روایتیں اضطراب سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے لیے. اب دیکھیے، کوئی آدمی ہے اس کی یادداشت خراب ہو گئی یا وہ جنون میں آ گیا اور وہ سگنیچر کر رہا ہے کہیں پہ بھی، تو ڈاکیومنٹ معتبر ہوں گے؟ نہیں. لیکن اس کو پاگل ہونے سے پہلے جو سائن کیا وہ بھی گیا؟ کوئی آدمی کہہ دیکھو انہوں نے پاگل ہونے سے پہلے جو سائن دی ہے وہ بھی معتبر نہیں، کیونکہ دیکھو ان کا ذہن ہی خراب ہے. بولے گا ان کا ذہن ہوا 1956 میں خراب، میں نے سائن لیا ہوں کب؟ 1955 میں، جب ان کی یادداشت، ان کا حافظہ، ان کو ہوش آواز جگہ پہ تھے. تو سارے ان کے ڈاکیومینٹس فیل ہو جائیں گے، ساری دستخط خراب ہو جائیں گی، یا کیا قاعدہ اس میں ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں نا آپ لوگ اس کو. جس نے ان سے دستخط لیے ہیں ایسے وقت میں جبکہ ان کا ذہن خراب نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے دستخط لینے والے دستخط معتبر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. لیکن جب ان کا کام تمام ہو گیا تو پھر وہ دستخط ان کے معتبر. تو پاگل آدمی کا دستخط کیا دستخط ہوتا ہے؟ وہ تو اعتبار نہیں اس کا، اس کی پراپرٹی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اس کے پہلے کے معتبر ہیں، کیونکہ جب صحیح ذہن تھا. تو ایک آدمی، ایک راوی، اس کی یادداشت کا تعلق حدیثوں سے ہوتا ہے. پاگل ہونا ضروری نہیں، لیکن یادداشت خراب ہو گئی کہ غلطیاں بہت کرنے لگا. تو جب غلطیاں وہ کر رہا ہے، اگر یادداشت خراب ہونے سے پہلے کسی نے روایت لی ہے، وہ روایت معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ معتبر ہوگی. لیکن یادداشت خراب ہونے کے بعد اگر کوئی روایت اس سے لیتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی. تو یہاں پر سماک سے روایت لینے والا کون ہے؟ سماک سے روایت لینے والے سفیان ہیں، سفیان الثوری. سفیان نے سماک سے کب روایت لی ہے؟ یادداشت خراب ہونے کے پہلے یا یادداشت خراب ہونے کے بعد؟ اس سلسلے میں یعقوب ابن شیبہ کا قول ابن حجر نے اور امام الذہبی نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ روایتہ عن اکرمہ خاصۃ مضطربہ، سماک کی روایت اکرمہ سے خاص طور سے مضطرب ہوتی ہے، کنفیوژن اس میں ہوتا ہے. وہو فی غیر اکرمۃ صالح، لیکن سماک کی روایتیں اکرمہ کے علاوہ راویوں سے ٹھیک ہیں. وَلَيْسَ مِنَ الْمُتَثَبِّتِينَ، لیکن پھر بھی سماک اتنا پکا راوی نہیں ہے. وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا مِثْلُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، اور جس نے سماک سے پہلے حدیثیں سنی ہیں، مثال کے طور پر شعبہ ہو یا سفیان ہو، فَحَدِيثُهُمْ عَنْهُ صَحِيحٌ مُسْتَقِيمٌ، تو ان کی حدیث سماک سے صحیح ہے، مستقیم ہے، سیدھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم. تو یعنی جنہوں نے سماک سے یادداشت خراب ہونے کے پہلے حدیث سنی ہے، مثال کے طور پر شعبہ ہیں، شعبت ابن الحجاج یا سفیان الثوری ہیں تو ان کی روایتیں معتبر ہیں، صحیح ہیں، مستقیم ہیں. یہ تہذیب میں بات. یہاں معلوم ہوا ہماری جو سند تھی اس میں بھی سفیان کہتے ہیں حدثنی سماک، تو اگر سفیان نقل کرتے ہیں تو وہ روایت کیا ہونی چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے. یہی بات امام الدارقطنی نے نقل کی ہے، انہوں نے ذکر کی ہے. امام الدارقطنی کا قول السلمی نے سوالات میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں امام الدارقطنی نے کہا سماک ابن حرب اذا حدث عنہ شعبہ والثوری وابو الاحوص فاحادیثہم عنہ سلیمہ. اگر سماک سے شعبہ، ثوری اور ابو الاحوص روایت نقل کریں تو ان کی احادیث سلیمہ، ٹھیک ٹھاک، صحیح سالم ہوتی ہیں. معلوم ہے کہ یہاں وہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر سماک کی روایت، اگرچہ سماک مضطرب الحدیث ہے لیکن سماک سے سفیان الثوری نے حدیث لی ہے، لہذا یہاں پر یہ حدیث معتبر ہوگی. یہ حدیث فی نفسی ہی حسن ہے، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. باقی حدیثوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی، یہ خود حسن حدیث ہے، میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے، لہذا یہ قابل اعتبار روایت ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے اس کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی. امام البخاری نے تاریخ کبیر میں اور امام البیہقی نے الکبریٰ میں اور اسی طرح سے الصغیر، سنن الصغیر میں روایت نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور نہر کر، قربانی کر. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وضع یده الیمنی علی وسط ساعدہ علی صدرہ، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے اس پہ بازو پر، بیچ میں یہاں رکھنا، کہاں پر؟ سینے پر ہے. سینہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ سینہ ہوتا ہے. اس کو تاریخ کبیر میں امام البخاری نے ذکر کیا ہے. شیخ الالبانی اس روایت کے سلسلے میں کہتے ہیں یصلح شاہدا لاحادیث الصدر، یہ روایت سینے پر کی دوسری روایتوں کے لیے شاہد کا کام دیتی ہے. یہ خود دلیل نہیں بن سکتی ہے لیکن سپورٹ میں کام آ سکتی ہے. مزید اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شیخ الالبانی پسند نہیں ہے، امام شافعی تو پسند ہے. امام شافعی نے اسی سے سینے پر باندھنے کی دلیل لی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ شیخ الالبانی کو تو نہیں مانتے، آپ امام شافعی کو مانتے ہیں. تو امام آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. تو امام شافعی کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن صرف امام شافعی کو نہیں مانتے ہم، بلکہ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. العنایہ شرح الہدایہ، ہدایہ کی جو شرح ہے، ہدایہ حنفی مذہب کی کتاب ہے، عنایہ بھی وہی ہے، اس میں جلد ایک صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہوا ہے وعند الشافعی الافضل ان یضع یدیہ علی الصدر، امام شافعی کے نزدیک افضل بات یہی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. امام شافعی کے نزدیک سینے پر باندھنا افضل ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ لقوله تعالی فصلی لربک وانحر، اللہ تعالی نے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور نحر کر، نحر کر نماز میں یا قربانی میں، معلوم نہیں لیکن یہاں ہے امام شافعی دلیل لے رہے اس سے. فإن کیا کہتے ہیں دیکھیے، یہ حنفی عالم لکھنے والے کہتے فإن اہل التفسیر قالوا المراد به وضع اليمين على الشمال على الصدر، کہتے ہیں اس لیے کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا ہے. یہ روایت فی نفسی ہی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، عاصم الجوہری کے والد اس میں مجہول ہیں، لیکن یہ سپورٹ میں کام دے سکتی ہے شاہد کے طور پر. اور جو آدمی چاروں اماموں کو مانتا ہے اور اس اعتبار سے مانتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے، تو یہاں دو پرابلم سالو ہو گئے. ایک تو مسئلہ سالو ہو گیا، ایک دلیل سوال ہو گئی، روایت بھی صحیح ہو گئی۔ جب امام شافعی دلیل لے رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک مجتہد کسی حدیث سے دلیل پکڑتا ہے تو وہ خود اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام شافعی جب اس سے دلیل لے رہے ہیں اس آیت کی تفسیر سے، تو واقعی یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اس میں مراد ونہار سے مراد نہر ہے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے اس سے سینے پر ہاتھ باندھنا مراد لیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھایا تو آپ کیوں اس کو ان کو غلط سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ان کو زیادہ سمجھتا ہے؟ تو اب کوئی آدمی ان پر حجت تمام کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ دو روایتیں، کہ حضرت علی کی روایت بعض جو اسی آیت کی تفسیر میں ناف کے نیچے لی ہے ایک روایت، اور دوسری سینے پر آ رہی ہے۔ آپ بتائیے ونہر کا جو لفظ ہے، نہر کر منہر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ہار آتا ہے، گلے میں اگر کوئی نیکلس وغیرہ پہنے تو سینے پر آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ڈکشنریز وغیرہ میں منہر کے معنی سینے کے ہوتے ہیں، اور اسی پر سے نہر کا لفظ ہے۔ نہر کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا، یعنی یہاں پر آدمی ذبح کرتا ہے جو سینے سے قریب کا جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے فصلی لربی کا ونہر یہ ہوگا یا ونہر یہ ہوگا؟ نہر منہر سے قریب کیا ہے؟ یہ جگہ ہے یا یہ جگہ ناف کی؟ تو روایت کے الفاظ خود اس کی تردید کر رہے ہیں، آیت کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر انہوں نے کہا، خود حنفی عالم نے کہا ہے کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے، تفسیر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنا ہے، اور اس سے دلیل کس نے لی ہے؟ امام الشافعی نے۔ تو اس کے قائلین میں سے امام الشافعی بھی ہیں، امام الشافعی نے وائل ابن حجر کی حدیث سے بھی دلیل لی ہے۔ امام البیہقی نے مستقل باب قائم کیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو گیا تقریباً 5 منٹ میں اس کو ختم کر رہا ہوں میں، ظلم ختم ہو جائے گا آپ کا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ امت میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگر آدمی کا مطالعہ ناقص ہو تو آدمی سے عجائبات کا وجود ہوتا ہے۔ امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں باب قائم کیا ہے، سنن الکبریٰ میں امام البیہقی نے باب قائم کیا ہے۔ کیا باب قائم کیا؟ باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا محدث امام البیہقی، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں جن کو شافعی کہا جاتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ مزید یہ کہ ابو عمر یعنی ابن عبد البر کہتے ہیں اپنی کتاب التمہید میں، کہتے ہیں روی عن مجاہد، مجاہد سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، ان کا قول نقل کیا گیا ہے، انہ قال انہوں نے کہا، مجاہد تابعی ہیں، ابن عباس کی شاگرد ہیں، کئی مرتبہ قرآن ان سے سیکھا، تفسیر سیکھی، کہتے کہ مجاہد سے ایک روایت آئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا نہ وضع الیمین علی الشمال، اگر تم کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے فعلی کفہ او علی الرسغی، تو کف پر یا رسخ پر، جوڑ پر یا ہتھیلی پر، اس کی پشت پر رکھنا پڑے گا، عند الصدر سینے کے پاس۔ تو مجاہد کا قول بھی کیا ہے، کہاں رکھنا چاہیے ہاتھ؟ سینے کے پاس، جیسے منہر یا النہر یا عند النہر جو الفاظ ہیں، یا عند الصدر ہی جو ابن حجر نے ذکر کیے ہیں، یہ ان کے قریب کے معنی میں آتا ہے۔ تو مجاہد بھی اس کے قائل ہیں کہ سینے کے قریب آدمی کو ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے کے پاس آدمی کو ہاتھ باندھنا چاہیے۔ التمہید میں جلد 20 صفحہ نمبر 79 پر یہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام ترمذی کی کتاب آپ دیکھو، سنن ترمذی، انہوں نے دو ہی قول ذکر کیے امت میں، ایک قول ہے ناف کے نیچے، ایک ہے ناف کے اوپر۔ تیسرا قول اگر ہوتا تو امام ترمذی ذکر کرتے، امت میں دو ہی عمل چلے آ رہے ہیں، یا تو ناف کے نیچے باندھنا ہے یا تو ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ سینے پر کوئی باندھتا ہی نہیں تھا تو امام ترمذی نے ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ امام ترمذی نے جب کہا ہے کہ یدہما فوق السرۃ، باس فوق السرۃ کے قائل ہے، باس تحت السرۃ کے قائل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں گے، دیوبندی عالم، حنفی عالم، جن کی ترمذی کی تشریح یا تقریر جمع کی ان کے شاگرد نے یا حنفی عالم نے، جس کو المسلک الذکی یعنی تقریر ترمذی اس نام سے کتاب ایک جلد میں چھپی ہے، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے ترمذی کو کیسا سمجھایا اس میں وہ لکھا ہوا ہے، اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ اختلاف یعنی ناف کے نیچے ناف کے اوپر کہتے ہیں یہ اختلاف باعتبار اولا اور غیر اولا ہونے کے، زیادہ افضل اور کم افضل یا زیادہ افضل افضل غیر افضل، اس اعتبار سے اختلاف ہے، حلال و حرام جائز ناجائز کا اختلاف یہ نہیں ہے. ناف کے نیچے باندھنا ناف کے اوپر باندھنا یہ اولا اور خلاف اولا کے اعتبار سے ہے، غیر اولا ہونے کے اعتبار سے ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یعنی لکھا ہوا ہے یعنی سینے پر. اب آپ زمانے سے سینے پر انکار کرتے آ رہے، آپ یہ کتاب کیوں نہیں پڑھے؟ خود اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر، تو امام ترمذی جو ناف کے اوپر کہہ رہے ہیں اس سے مراد ناف کے اوپر ہیں، اشرف علی تھانوی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی ناف کے اوپر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سینے پر ہوتا ہے. تو یہ ان کو سمجھ رہا ہے، اب صحیح سمجھ رہا نہیں وہ دوسرا فیصلہ کرے. کہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے یعنی سینے پر، جیسا کہ اور احادیث میں لفظ صدر مصرح واقع ہوا ہے، جیسا کہ دوسری اور حدیثوں میں آیا ہے جس میں صدر کا لفظ سینے کا لفظ آیا ہے، تو فوق سرہ کا مطلب یہ ہوگا علی الصدر، ناف کے اوپر کا مطلب ہوگا سینے پر، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے. اور بعض صحابہ زیر ناف ہاتھ باندھا کرتے تھے، بعض صحابہ ناف کے نیچے باندھتے تھے. سو جو طریق جس کے مشائخ کا ہو وہ اس کو اختیار کرے، جو طریق جس کے بڑوں کا ہو، جس کے مشائخ کا ہو، جن کو شیخ مان کے وہ چل رہا ہے، جس کا طریقہ جیسا ہے ویسا وہ کرے. سینے پہ باندھنا ہے سینے پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھنا ناف کے نیچے باندھنا. حالانکہ یہاں یہ بول سکتے تھے کہ جب صحابہ ناف کے نیچے بھی باندھتے تھے سینے کے اوپر بھی باندھتے تھے تو دونوں صحیح ہیں، جس کو جیسا کرنا ہے کرے، کبھی یہ کرے کبھی وہ بھی کرے. لیکن کیا کہا کہ صحابہ سے تو دونوں مل رہا ہے لیکن مشائخ اپنے پکڑ کے چلو، جس کے مشائخ کا جو طریقہ ہے. تو تمہارے مشائخ کون ہیں؟ ہمارے مشائخ حنفی علماء ہیں، تو تم اپنے مشائخ کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، تم سینے پہ نہیں باندھ. اب دیکھیں کیسا بچا لیا ہوگا، جب صحابہ سے ثابت ہے سینے پر تو پھر منع کیوں ہوا ہو، کیوں نہیں کر سکتا ایک آدمی؟ تو یہ دلیل خود کافی ہے کہ اشرف علی تھانوی خود اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ بھی سینے پر باندھتے تھے. رائے یہ مسئلہ کہ ناف کے نیچے باندھتے تھے تو وہی ابو ہریرہ اور علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں، تو وہ روایتیں معتبر ہیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں اس میں کیا کمزوری ہے، تو وہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو بہرحال یہ اس مسئلے کی تحقیق تھی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو فرصت سے بیٹھ کے کئی مجلسوں میں تھوڑا 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 دے سکتے ہیں، ایک دم ایسا دھم سے دینے سے بہت تکلیف ہوتی سننے والوں کو، لیکن یہ ایک میری مجبوری تھی کہ مجھ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو بولنا ہے. ویسے عنوان کے حساب سے اگر میں بات کرتا تو بہت پریشانی بڑھ جاتی، کیونکہ عنوان یہ تھا نماز کے بعض مسائل، میں نے صرف ایک مسئلہ ابھی لیا ہوں اور باقی مسائل ابھی باقی ہیں. تو انشاءاللہ کبھی اور کریں گے، آپ اپنے علماء سے یہاں جو بھی ہیں ان سے پوچھ لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو قابل اصلاح ہے یا تحقیق کی کوئی غلطی ہے تو الحمدللہ اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، اگر واقعی وہ بات صحیح ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے، اس کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن جب تک کہ واقعی دلیل نہ ملے ہم نہیں مانتے کسی کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.